ترتیب میں 83 ہے. قیامت کے احوال اچھے اعمال والوں کے بہترین بدلے، برے اعمال والوں کی بدترین سزائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین، تباہی ہے کم کرنے والوں کے لیے. تخفیف، تخفف یا تخفف کے معنی آتے ہیں دوسرے کا حق گھٹانا، اپنا حق پورا لینا. عجیب بات ہے، جو دوسروں کا گھٹاتے ہیں اپنا گھر پورا لیتے ہیں. اگر اپنا بھی چھوڑے تو شاید تدارک ہو جائے. ویل للمطففین، تباہ ہو جائے حق گھٹانے والے. الذین، وہ لوگ، اذا اقتالوا، جب پیمانہ لیتے ہیں، علی الناس، لوگوں سے، یستوفون، پورا لیتے. تنخواہ پوری ہو، ذرا زیادہ ہو، وقت سے پہلے ہو، کوئی ہم سے نہ پوچھے کہ پڑھایا یا نہیں پڑھایا. وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب یہ پیمانہ دے، سال پر 15-15 منٹ دیر سے جانے والوں، کبھی ایک مہینہ 5 منٹ پہلے جا کر دکھاؤ. او وزنو ہوں، یا ان کو تول کے دینا ہو، یخسرون، کم کر کے دیتے. جلدی اٹھنے والے، دیر سے جانے والے. ویل للمدرسین، ایسے مدرس تباہ ہو جائے. کار شیطان ولی گر ولی ہست لانت بر ولی. ویل للمطففین، افسوس ہے کم کرنے والوں پر. اے ہے الذین، وہ لوگ، ذکالو علی الناس، جب پیمانہ لیتے ہیں لوگوں سے، یستوفون، کم کر کے پورا لیتے ہیں. ان کا حق ہمیں پورا ملنا چاہیے. وہاں تنخواہ بڑھ گئی، وہاں بڑھ گئی، وہاں پر یہ مزے آ گئے، اور تو مزے دکھا تو صحیح، اپنا فن دکھا ذرا. صرف نفع شروع ہو گیا تو کتنی کلاس کی جو ختم ہو رہی تھی اکیلے بیٹھے. ویل للمطففین، میں صرف نفع پڑھاتا ہوں چیلنج کے ساتھ، تفسیر سے زیادہ لوگ بیٹھے تھے، چیلنج کے ساتھ میں پڑھا کے دکھاتا ہوں. فن کو فن طرف کی طرح پڑھانا پڑے گا. طالب میں حد درجے قدر ہے، صبح سے شام تک استاد کے منہ کو دیکھتا رہتا ہے. اپنی جوانی، گھریلو ضروریات، ماں باپ کی خدمت، وقت کا تقاضا، سب پر وہ پاؤں رکھ کے بیٹھا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو جو کہا ہے، میں آپ کا ذکر اونچا کروں. کاش کہ ہمارے مدرس بھائیوں میں بھی اخلاص سے تدریس ہو. اس لیے تو فارغ ہوتے ہیں، لیکن بالکل ہی فارغ ہوتے ہیں. ایک حدیث رہ گئی تھی، ابو داؤد کی ایک حدیث رہ گئی تھی، دادا وہ جو استاد پڑھاتے تھے، تو کانٹین میں بیٹھ کے چائے پیتے تھے بے غیرہ، وہ حدیثیں کب دوبارہ پڑھو گے؟ اور جو استاد دن بھر پڑھاتے تھے اور آپ اخبارات پڑھتے تھے، وہ کون سی ماں سے پڑھو گے؟ ہمارے سامنے عقل مند بنتا ہے شیطان. پڑھ کر کے بھی رسالت سے باہر نہیں ہے. یہ کہنا اخلاص سے نہیں، رزیل پن کی وجہ سے. اساتذہ تو مخلص ہے، غریب اچھا جی ایک رہ گئے، کوئی نہیں رہے، سب ہو گئے، تو رہ گیا. اس میں اخلاص کی کمی. ویل للمطففین، افسوس ہے کم کرنے والوں پر. الذین، وہ لوگ، اذا، جب وہ پیمانہ لیتے ہیں علی الناس، لوگوں سے، یستوفون، پورا مانگتے ہیں، پورا مانگتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب ان کو پیمانہ دیتے ہیں، او وَزَنُوهُمْ، یا تول کے دیتے ہیں، یخسرون، کم کر کے دیتے ہیں. دفتر میں جانے والے، کارخانوں میں کام کرنے والے، صورت تخفیف کے آئینے میں شکل دیں گے. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، آئیے سوچتے نہیں کہ یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، لیوم عظیم، بڑے دن میں، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کھڑے ہوں گے لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کہ اللہ حساب آسان فرما، خدایا کبھی کوتاہی سب کی معاف فرما، اپنی رحمت و فضل و احسان سے کبھی کوتاہی معاف فرما. کلا ہرگز نہیں، ان کتاب الفجار لفی سجین، بے شک تحریر فجار کی سجین میں رہے گی، ان کی روحیں بھی. وما ادراک ما سجین، آپ کو کیا پتا ہے سجین کون سا جیل خانہ ہے؟ کتاب مرقوب، تحریر ہوگی در شدہ. ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین، وہ جو تکذیب کرتے ہیں قیامت کے دن کی. وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، نہیں تکذیب کرتے اس کی مگر ہر سر حد سے بڑھنے والا گناہگار. گناہگاروں کی روح ہے سجین میں ہوتی ہے، آدھا دھڑے تو زمین میں دس جائیں گے. اذا تتلا علیہ آیاتنا، جب پڑھی جاتی ہے پر ہماری آیتیں. قال، کہنے لگے اساطیر الاولین، کہانیاں ہیں اگلوں کی. کلا ہرگز نہیں، بل ران علی قلوبہم، بلکہ زن چڑھ گئی ان کے دلوں پر. ما کانوا یکسبون، بوجہ غلط کمانے کے.
آپ نے فرمایا الا ان ھذہ القلوب لتحتا،
ان دلوں کو بھی زن چڑھتا ہے جیسے لوہے کو لگتا ہے. وان جلاءھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کلمے کو خاص لذت سے توجہ سے پڑھنے سے جیسے سیقل سے لوہا صاف ہوتا ہے، اس طرح ذکر الہی سے دل صاف ہوتا ہے. اللہ انہم ربہم یوم ذل محجوبون، ہرگز نہیں، ان کی باتیں صحیح نہیں، بے شک یہ رب سے ملنے کے اس دن پردوں میں ہوں گے، اللہ کی رویت سے دیدار سے محروم ہوں گے. ثم انہم لسوال الجحیم، پھر بے شک یہ جا ملیں گے جہنم. ثم یقال، پھر کہا جائے گا ھذا الذی، یہ وہی تو ہے، کنتم بہ تکذبون، جس کی تم تکذیب کرتے تھے. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، بے شک نہ میں اعمال نیک لوگوں کا علیین میں ہوگا، بالائی منزل. وما ادراک ما علیون، آپ کو کیا پتا علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ان کے نام اعمال کا اندراج کی جگہ ہے. یشہدہ المقربون، موجود رہیں گے وہاں پاک لوگ، یعنی ان کی روح ہے. ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے. الارائک ینظرون، چپرکٹوں پر ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، پہچان لیں گے ان کے چہروں میں خوشی نعمتوں کی.
نعمت تحفہ گفٹ انعام جب مل جاتے آدمی کھل جاتا ہے.
یسقون من رحیق مختوم، پلائے جائے گا ان کو شراب سرب مہر، رحیق خالص شراب، مختوم سرب مہر. کتابہ مسک، اور مہر بھی ہوگی مشک، اوپر جو بندن ہوگا وہ مشک ہوگا، اس کو توڑیں گے مشک پھینک دیں گے. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اس کے لینے میں آگے بڑھنا چاہیے آگے بڑھنے والوں کو. قرار ماندے وقت وفی ذلک اور ددی باغشتوں کے، فلیتنافس پکار دی کی سیالیوں کی، المتنافسون سیالی گر، سیالی گر اور دی کی سیالیوں کے. یوم ومزاجہم من تسنیم، اور اس میں آمیزش ہوگی تسنیم کی، وہ تسلیم نہیں جو کبھی یاد کر جائے. عینن، یہ تو ایک چشمہ ہے. یشرب بہا المقربون، اس سے پیئیں گے پاک لوگ. بدعتی کہتے ہیں کہ احمد رضا خان کا قصور ایمان کوثر و تسنیم سے دلا دلا ہے، یعنی ایسا کھویا ہوا ہے کہ اس میں کوئی بات صحیح ہے. حرم شریف والے واپس پٹک دیا، اس میں تحریف ہے. ان الذين اجرموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے. كانوا من الذين امنوا يضحكون، وہ مسلمانوں پر ہنستے ہیں. واذا مروا بهم يتغامزون، اور جب گزرتے ہیں اس سے آنکھیں مارتے ہیں، دیکھ دیکھ جاتے ہیں، دیکھ دیکھ جاتے ہیں. واذا انقلبوا الى اهلهم ينقلبوا فكين، جب چلے جاتے ہیں اپنے گھر والوں کی طرف چلے جاتے ہیں گپ شپ لگا کر،
کہہ رہے یہ طلباء مدرسوں کے میرے خیال سے ان کا مستقبل صحیح نہیں ہے. دیکھ یہ رہا میں جب بھی ان کو دیکھنے گیا ہوں مجھے مایوسی سی معلوم ہوئی. وہی للو ان الذین اجربوا دللو. وہ آپ کو دیکھ کر کے ہمارے طلباء پڑھ کر الحمد للہ الذی آفانی مما ابتلاک به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. سر سے پاؤں تک سارا نظام درہم برہم. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت خوش ہے, دوسروں کو کہنے والا کسی کا حق نہ مارے, خود غصب کر کے بیٹھو. فَإِذَا رَأَوْهُمْ اور جب یہ دیکھتے ہیں انہیں قالوا کہتے ان ہؤلاء لضالون بے شک یہ اللہ والے بھٹک گئے ہیں, یہ دقیانوسی ہے, یہ جاہل ہے, اس کا اسلام کا پتہ نہیں ہے. ہے تجھے پتا ہے پہلے اپنے پتلون اور پینٹ سے ہی کر کہ ایسا نہ دور گر جائے. وما ارسلوا علیہم حافظین اور وہ نہیں بھیجے گئے ان کے حفاظتی, ہماری حفاظت اللہ کر رہا ہے. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون بس آج کے دن ایمان والے کفار کا مذاق اڑائیں گے. على الأرائك ينظرون چپرکٹوں پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے. هل ثم بالكفار ما كانوا يفعلون نہیں بدلہ دیا جائے گا کفار کو مگر جو وہ کر چکے ہیں. یعنی یقیناً کفار کو بدلہ سزا ملے گی اپنے کیے. خالص قیامت کا بیان ہے. نام اعمال دائیں ہاتھ میں لینے والے اور نام اعمال بائیں ہاتھ میں لینے والوں کی تفصیل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم السماء انشقت جب کہ آسمان پھٹ پڑے گا. وازنت لربها تابداری کرے گا رب کی. وحقت اور اس کے لائق ہے کے بعد پاس. فیض الارض مدت اور جب کہ زمین کھینچ لی جائے گی. وَعَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ پھینک دے گی جو کچھ اس میں ہے خالی ہو جائے گی. یہ آیت تفسیر ہے زچگی کی سہولت کے لیے. وَعَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ بہتر ہے زمین اسرار یا اعمال قرآنی مولانا اشرف علی اسے دیکھ کر طریقہ ثبت کرے. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور بات مانے گی رب کی اور یہی اس کے لائق ہے. یا ایھا الانسان انسان انک قادح الی ربک قدحا تو چڑھنے والے رب کی طرف چڑھ چڑھ کر. ہم الاتی اسے جا ملے گا. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ پس جس کسی کو دیا جائے نام عمل دائیں ہاتھ میں. فسوف یحاسب حسابا یسیرا بس اس کے ساتھ حساب ہو گئے حساب آسان. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا پلٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف خوش. کامیاب ہو گیا نا بس جانے والے گھر والوں کی طرف. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِ اور جس کو دیا جائے نام عمل پیچھے سے. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا بس وہ پکارے گا موت کو. ویسلا سعیرا جا گرے گا آگ میں. انہ کان فی اہل مسرورا بے شک وہ اپنے گھر والوں میں پہلے سے خوش تھا. اور وہ پہلے والا اب خوش ہو کے جائے گا. امتحان اور انعام کے بعد خوش ہونا کامیابی ہے, پہلے سے خوش ہونا تو ذلت ہے. انہ ظن ان لن یحور بے شک وہ گمان کرتے تھے کہ دوبارہ نہیں اٹھے گا. ہار یحور باس یا باس بلا ہاں ان ربہ کا نبی بصیرا بے شک اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے. فلا اقسم بالشفق پس میری قسم ہے شفق کی. شفق سورج ڈوبنے کے بعد جب سرخائی ہوتی ہے یہ تو بل اتفاق ہے. امام اعظم کہتے ہیں اس کے بعد جو سفیدہ ہے اس تک مغرب ہے. تاج العروج میں زبیدی بلگرامی نے لکھا ہے
الشفق رقة الحمرة إلى البياض، رقة الحمرة إلى البياض، سرخائی سے شروع ہوتی ہے بیاض پر پوری ہوتی ہے. وابو حنیفہ كان یأخذ اواخر الاشرار لان هذه الامه اواخر الامم. پس قسم ہے شفق کی، واللیل وما وسق، اور رات کی، اور جو چیزیں وہ جمع کرتی ہے یا اس میں جمع ہوتی ہے. شفق اشارہ ہے عہد رسول کو جو ہر طرف اسلام کے انوار و برکات ہے. رات اشارہ ہے وفات رسول اور پیش آنے والے حادثات. والقمر اذا اتسع، اور قسم ہے چاند کی جب وہ مکمل ہو جائے. اتسع کا ماہ کامل کو دیکھ کر لوگو مجھ کو ایک شخص یاد آتا ہے. تو سبحان ڈاکٹر مرحوم، خدا تعالیٰ غریب رحمت، اس عاجز اور فقیر کے بارے میں مصر کہا تھا، ماہ کامل کو دیکھ کر لوگو مجھ کو ایک شخص یاد آتا ہے، جیسے آواز بین کی سن کر اس کے قریب سانپ آتا ہے. بتسلی و تعلی ہی صحیح، شربت بھی پینے تو آتا ہے. 18 اشعار اس پر منتخب ہوئے. والقمر اذا اتسق، قسم ہے چاند کی جب وہ مکمل ہو، اشارہ ہے خلافت کی تکمیل کی طرف. سورج کے بعد چاند ہوتا ہے، پیغمبر کے بعد خلفاء کی خلافت مکمل ہوئی ہے. 30 سال 6 مہینے کم تھے، وہ حسن پر مکمل ہو گئے. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، 6 مہینے حسن مجتبیٰ، یہ 30 سال ہو گئے. الخلافت بادی 30 سنہ، لترکبن طبقا عن طبق، تم چڑھ رہے ہو سٹیپ بائی سٹیپ، ایک درجے سے دوسرے درجے میں، سابع سے سابع میں، سابع سے دورے میں، درجات پر بیچ میں کپا نہ لگاؤ کپا. وما لهم لا یؤمنون، ان کو کیا ہوا، ایمان نہیں لاتے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، جب پڑھا جاتے ہیں ان پر قرآن سجدہ نہیں کرتے. کریں گے انشاءاللہ. بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بلکہ کافر لوگ تکذیب کرتے ہیں. وَاللَّهُ عَالَمُ، اللہ جانتے ہیں، بِمَا يُوعُونَ، جو یہ محفوظ کرتے ہیں. وَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، بتاؤ ان کو عذاب دردناک. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نے. لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، کے لیے اجر ہوگا نہ ختم ہونے والا. سورۃ البروج مکی ہے اور اس میں 22 آیات ہیں. نزول میں 37 ہے اور ترتیب میں 85 ہے. اس سورت میں قیامت کا تذکرہ تو اختصار کے ساتھ ہے، قیامت سے پہلے پیش آنے والے امتحانات کا ذکر ہے، اور ان گھڑیوں کا اور دنوں کا تذکرہ ہے جو قیامت کے حق میں گواہ ہے اور جن سے خدائی توحید ثابت ہوگی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج، قسم آسمان برجوں والے کی. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں فرشتوں کی جگہ بنائی ہے، وہ مراد ہے. شاہ عبدالعزیز نے فتح العزیز کے اندر فلسفہ کے 12 برج لیے ہیں. مفتی محمد شفیع مرحوم نے معارف میں ناراضگی ظاہر کی، میں نے اس سے پہلے درس میں اس کا جواب مفصل دیا. اصل میں شاہ عبدالعزیز کی تفسیر تحریف نہیں ہے، بلکہ وہ فائدہ بعد الخبر جس کو کہتے ہیں، فائدہ بعد الوقوع، کہ یہ جو 12 برج بنے ہیں یہ بھی مخلوق ہیں. یہ مطلب یہ فلسفہ کے 12 برج یہ بھی گواہ ہے، اس میں بھی توانائی ہے اللہ کی وحدت بتانے. والسماء ذات البروج، قسم آسمان برجوں والے کی. والیوم الموعود، اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے قیامت. وشاہد، آنے والا دن جو آتا رہتا ہے وہ چھما ہے. ومشہود، جس میں ہم جمع ہوں گے. عرفہ، اس میں جمع، وہاں جانا پڑے گا. قتل اصحاب الاخدود، مارے جائے خندقوں والے، النار وہ جو آگ برسائی تھی، ذات الوقود ایندھن والے، اذہم علیہا قعود جو اس پر بیٹھے تھے. مشہور واقعہ ہے کہ ایک عیسائی راہب جب بوڑھا ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب اپنے زمانے میں حق مذہب تھا، ایک ذہین ذکی آدمی کو بادشاہ نے، ایک جادوگر نے بادشاہ کو کہا کہ میرے پاس ایک لڑکا لے آؤ جس کو میں اپنا جادو سکھاؤں اور آپ کی سلطنت کے کام ہوتے رہے. وہ لڑکا سیکھنے جانے لگا، قریب میں ایک راہب کی جھیل کا درس لے رہا، اس سے متاثر ہو کر جادو سیکھنا چھوڑ دیا. طویل واقعات کے بعد جب وہ منع نہیں ہوا تو اس کو سزا دے دی گئی اور اس کو تیر مارا تو تیر یہاں لگا، بیس میں رب حاضر غلام کہہ کر انہیں تیر لگی نہیں رہا، کن پٹی پر اور خون بہنا شروع ہوا. اس کا نام تھا عبداللہ ابن تمار یا تامر، کھجور کا کاروبار کرتا. اللہ اکبر، اس کو دیکھ کر کے سینکڑوں لوگ مسلمان ہوئے. بادشاہ کو غصہ آیا اور اس نے وہ سینکڑوں مسلمانوں کو آپ کی خندقوں میں جھونکا. اس وقت جو لوگ آگ پہ جاتے تھے اور ان کا جو حال ہوتا تھا، پیچھے والے ان کے پیچھے چھلانگے مارتے تھے. اللہ تعالیٰ نے وہ آگ کی خندقیں ان کے لیے باغات بنائی اور وہی آگ باہر آ کر کے وہ جو ظالمین بیٹھے تھے ان کو لپیٹ میں لے لیا. مارے جائے خندقوں والے، وہ جو آگ کی خندقوں والے تھے، الاخدود النار، یعنی وہ النار بدل واقع ہو گئے اخدود سے، اس لیے اعراب ہے. اور ذات الوقود یہ اس کی صفت ہے. آگ کیسے تھی؟ ایندھن والی. اذہم علیہا قعود، جبکہ یہ لوگ وہاں بیٹھے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور یہ جو کر رہے تھے مسلمانوں سے دیکھ رہے تھے، گواہ تھے. وما نقموا منہم، مسلمانوں نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا یا انہوں نے ان میں عیب نہیں نکالا. الا یؤمنوا، مگر یہ کہ وہ ایمان لائے تھے، باللہ اللہ پر، العزیز الحمید جو غالب اور خوبیوں والے، الذی هو اللہ لہ ملک السماوات والارض، جس کے لیے جس کا راج ہے آسمان و زمین میں، واللہ علی کل شہید، اور اللہ ہر چیز پر حاضر ناظر ہے. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جو پریشان کرتے مسلمان مرد اور عورتوں کو، کبھی موجودیت کے نام پر فتنہ پھیلتا ہے، کبھی رزق کے نام پر، اور کبھی بدعت کا سیلاب ہوتا ہے. ثم لم يتوبوا، پھر وہ توبہ نہ کرے، اب غیر مقلدیت کی شرارت ہے. ولهم عذاب جہنم، ان کے لیے عذاب ہوگا دوزخ کا. ولهم عذاب الحریق، اور ان کے لیے عذاب ہوگا جلانے والا. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نے، لهم جنات، ان کے لیے جنتیں، تجری من تحت الانہار، کے بہے گی اس کے نیچے نہرے، ذلک الفوز الکبیر، یہ کامیابی بڑی ہے. ان بطش ربک لشدید، بے شک پکڑ تیرے رب کی بڑی سخت ہوگی. انہ یبدئ ویعید، بے شک وہ شروع فرماتے ہیں لٹاتے بھی، پہلے بھی اس نے پیدا کی اور آئندہ بھی. وہ الغفور الودود، بخشنے والا محبت والا ہے. ذو العرش المجید، بڑے عرش والا، فعال لما یرید، کر گزرتا ہے جو چاہے. هل اتاک حدیث الجنود، آئی آپ کو خبر لشکروں کی، فرعون و سمود، فرعون و سمودیوں کی. بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ کافر لوگ تکذیب میں ہیں. واللہ من ورائہم محیط، اللہ ان کو آگے پکڑے گا، پھر گھیرے میں لے گئے پکڑے. بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن عظمت والا ہے.
صحیح لگا ہے دوسری جگہ لگا. بہت قریب پھر بس دی جائے گی وہاں. اچھا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اقتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. آج ہم سورہ تطفیف پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. ترتیب قرآنی کے اعتبار سے سورت کا نمبر ہے 83 اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے سورت کا نمبر ہے 86. اس سے پہلے سورتوں کے اندر قیامت کا تذکرہ تھا تو اس سورت کے اندر اعمال صالحہ کی طرف ترغیب دی گئی ہے. قیامت کا دن آنے والا ہے, اعمال کا حساب کتاب ہوگا, اس لیے ضروری ہے کہ دنیا کے اندر آدمی زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ اکٹھا کرے اور آگے روانہ کرے تاکہ حساب کتاب کے دن شرمندگی نہ ہو, رسوائی نہ ہو, بلکہ اس دن کامیابی ملے. یہ سورت کا ماقبل کے ساتھ ربط ہے اور یہی سورت کا خلاصہ بھی ہے. ابتدائی سورت کے اندر زجر ہے اور انتہا میں بھی زجر ہے, درمیان میں تخویف اخروی کا بیان بھی ہے اور اسی طریقے سے بشارت کا بیان بھی ہے. ویل للمطففین, خرابی ہے گٹھانے والوں کے لیے, یعنی وہ لوگ کہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے خرابی ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لِکُلِّ شَيْءٍ وَفَاءٌ وَتَدْفِيفٌ, ہر شے کے لیے وفا بھی ہے اور ہر شے کے لیے تدفیف بھی ہے. وفا یہ ہے کہ وہ کام پورا پورا کیا جائے اور تدفیف یہ ہے کہ کام کو صحیح طریقے سے پورا نہ کیا جائے. تو اسی طریقے سے ناپ تول کے اندر وفا بھی ہے, ناپ تول کے اندر تدفیف بھی ہے. ناپ تول کے اندر وفا یہ ہے کہ پورا پورا ناپا جائے, پورا پورا تولا جائے, اور تدفیف یہ ہے کہ ناپ میں بھی صحیح طریقے سے برتن کو بھرا نہ جائے اور تولنے میں بھی کمی کی جائے. یہ تدفیف ہے. ناپ تول یہ تو جائز ہے اور ناپ تول پورا پورا دینا اور پورا پورا لینا یہ بالکل جائز ہے اور اسی طریقے سے کرنا چاہیے. کمی ناجائز ہے اور حرام ہے, اس سے بچنا چاہیے. اس طریقے سے پیاز, ٹماٹر, لہسن بیچتے وقت کمی ناجائز اور حرام ہے, تو بالکل اسی طریقے سے عبادات میں, معاملات میں بھی تدفیف, کمی کرنا, یہ بھی ناجائز ہے اور حرام ہے. مثال کے طور پر آدمی وضو میں کمی کرتا ہے تو یہ حرام ہے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چند لوگوں کو دیکھا کہ ان کی ایڑیاں خشک رہ گئی تھی تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ویل للعاقب من النار. یہ جو ایڑیاں خشک رہ گئی ہے یہ جہنم میں جائے گی اور یہ جلے گی وہاں. تو اسی طریقے سے نماز میں ایک آدمی تدفیف کرتا ہے، کمی کرتا ہے، صحیح طریقے سے رکوع نہیں کرتا، صحیح طریقے سے سجدہ نہیں کرتا، تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طریقے سے مرغا مرغی وہ جلدی جلدی دانہ چگتا ہے اسی طریقے سے رکوع سجدہ ہے تو ایسی نمازی قبول نہیں ہوگی، بلکہ واپس آدمی کے منہ کے اوپر ماری جائے گی. آپ نے فرمایا فصل صلی فإنک لم تصلی، دوبارہ نماز پڑھیے. آپ نے نماز نہیں پڑھی اس لیے کہ آپ نے تدفیف کی ہے نماز کے اندر، اور نماز کے اندر تدفیف کمی اس سے نماز ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ نماز نماز نہیں کہلاتی. بالکل اسی طریقے سے آپ ٹیکے پہ روڈ کا ٹیکہ لیتے ہیں، یہ عمارت کا ٹیکہ لیتے ہیں، آپ کے ساتھ طے کیا جاتا ہے میٹریل کہ اتنا اس میں بجری ہوگی، اتنا سیمنٹ ہوگا، تو پھر اسی حساب سے آپ نے مال ڈالنا ہے. اگر اس حساب سے آپ نے مال نہیں ڈالا تو پھر یہ ہے کہ یہ تدفیف ہے اور اس کی وجہ سے آپ کا سارا رزق حرام ہوگا. آپ دینی ادارے میں کام کرتے ہو یا کسی اور ادارے میں کام کرتے ہو تو جو وقت آپ سے ادارہ لیتا ہے وہ وقت ادارے کو دینا، یہ کیا ہے؟ وفا ہے. اور اس وقت کے اندر کمی کوتاہی کرنا، چوری کرنا، یہ تدفیف ہے، اس کی وجہ سے تنخواہ حرام ہو جاتا ہے اور آپ کا رزق جو ہے نا یہ حرام ہو جاتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ عام ہے، صرف اس کے لیے نہیں ہے کہ ٹماٹر میں اور پیاز میں ان چیزوں کے اندر کمی حرام ہے، باقی عبادات میں، معاملات میں، معاشرات میں نہیں، سب وہاں چلے گا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب ناب کرتے ہیں لوگوں کے اوپر تو پورا پورا لیتے ہیں، یعنی جب لوگوں سے مال لیتے ہیں تو اس وقت ناب تول کیا جاتا ہے تو وہاں کمی برداشت نہیں ہے، پورا پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ناب کر لوگوں کو دیتے ہیں یا وزن کر کے لوگوں کو دیتے ہیں تو پھر یہاں کیا کرتے ہیں؟ نقصان کرتے ہیں، کمی کرتے ہیں. تو پورا پورا ناب کر لینا مذموم نہیں ہے، پورا پورا ناب کر لینا مذموم نہیں ہے. یہاں جو ذکر کیا گیا ہے الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں پر جو ہے نا لوگوں کے لیے ناپتے ہیں، یعنی جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو وہاں پورا پورا لیتے ہیں، ناپ پورا پورا لیتے ہیں. تو اس کا تذکرہ جو یہاں کیا ہے اس وجہ سے نہیں کہ یہ مذموم ہے، یہ تو بالکل جائز ہے. کم ناپ کر دینا، کم تول کر دینا، یہ مذموم ہے اور یہ ناجائز حرام ہے. باقی یہ ہے کہ پورا پورا ناپ کر لینا، پورا پورا تول کر لینا، یہ جائز ہے. لیکن اس کا جو تذکرہ یہاں پر کیا ہے صرف کمی کے مذموم ہونے میں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے تذکرہ ہے، سمجھے نا؟ یعنی یہ جو شق اول کا تذکرہ ہے یہ صرف شق ثانی کے مذموم ہونے میں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے کیا گیا ہے. باقی یہ ہے کہ لوگوں سے جب آپ لیتے ہو پورا پورا ناپ کر لینا جائز ہے، اس لیے وہاں پر صرف کیل کو ذکر کیا، وزن کو ذکر نہیں کیا، کیونکہ وہ اس کو بیان کرنا یہاں مقصود نہیں ہے. مقصود ناپ کر دینے میں کمی کرنا ہے، اس کے مذمت کو جو ہے نا بیان کرنا مقصود ہے، اس لیے یہاں پر وزن اور کیل دونوں کو ذکر کیا. وہاں صرف کسی کو ذکر کیا؟ ناب کو ذکر کیا ہے، وزن کو ساتھ ذکر نہیں کیا، اور یہاں پر وزن اور اسی طریقے سے کیل ناب دونوں کو ذکر کیا، کیونکہ یہی صورت مضموم ہے اور اس کے مذمت کو بیان کرنا ہے، اور جو پہلی صورت ہے وہ تو مضموم نہیں ہے، بالکل جائز ہے، لیکن اس کا تذکرہ ثانی کے مذمت میں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے ہے. باقی پھر اس صورت کے اندر کیل کا ذکر اس لیے کیا کہ عرب وزن کر کے کم لیتے تھے، ناپ کر زیادہ وہاں معاملات جو ہے نا وہ ناپ کے ذریعے سے ہوتے تھے، تو زیادہ تر معاملات ناپ کے ساتھ ہوتے تھے، اس لیے وہاں پر یزکتالو علی الناس یستوفون کہا. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، اگر ہو الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ خیال نہیں رکھتے ہیں کہ ان کو اٹھنا ہے، ان کو اٹھایا جائے گا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو یہ یقین ہوتا کہ ہمیں دوبارہ ہمیں قبروں سے اٹھایا جائے گا اور حساب کتاب ہوگا تو پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں شاید ان کا یہ خیال ہے کہ ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا. کیا ان کو یہ خیال نہیں ہے کہ ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اور اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا اور یہاں کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا؟ تو یہ جو ناپ تول کے اندر یہ کمی کرتے ہیں اس کا پھر وہاں کیا جواب دیں گے؟ لیوم عظیم، اس بڑے دن کے لیے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ بڑا دن، ایسا دن ہے جس میں لوگ لا کر اللہ تبارک و تعالی کی عدالت میں کھڑا کیا جائے گا. بہت خطرناک دن ہے. بخاری کی روایت میں ہے حتی یغیب احدہم فی رشحہ الی انصاف اذنیہ، آدمی اپنے پسینے کے اندر کان کے لو تک ڈوبا ہوا ہوگا. تو وہ مختلف درجات حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں. بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ ٹخنوں تک ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض لوگ گھٹنوں تک، بعض ناف تک، اور بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ کان کے لو تک اپنے پسینے کے اندر شراب پور ہوں گے اور ڈوبے ہوئے ہوں گے. ایسا سخت دن ہوگا اور ایسا خوفناک دن ہوگا. تو کیا ان لوگوں کو خیال نہیں ہے کہ اس دن ہمیں اٹھایا جائے گا، اللہ کے سامنے ہماری پیشی ہوگی؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ عظیم دن، یہ عظیم دن کا بیان ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، عظیم دن کون سا ہے؟ جس دن لوگ کھڑے ہوں گے رب العالمین کے آگے. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز ایسا نہیں ہے، یعنی یہ بات بالکل یقینی ہے. ان کتاب الفجار لفی سجین، فجار کا عمل نامہ سجین میں ہے. سجین ایک جگہ ہے جو ساتوں زمینوں کی نیچے ہے، اور فجار کی جو کتاب ہے وہ وہاں پڑی ہے، اس میں تمام کے تمام فجار کے نام درج ہے. اور یہاں فجار جتنی زندگی دنیا میں گزارتا ہے، جو کرتا رہتا ہے فرشتے لکھتے ہیں، اور جیسے مر جاتے ہیں تو ایک بہت بڑی کتاب نہیں، بہت بڑی کتابیں تیار ہو جاتی ہیں. وہ تمام کا تمام اعمال نامہ اول سے لے کر آخر تک، وہاں جو بڑی کتاب پڑی ہے اس کتاب کے اندر چڑھایا جاتا ہے، اور پھر اس پر نمبر لگایا جاتا ہے، اور وہی نمبر اس کے روح کے اوپر لگائی جاتی ہے، اور فجار کے ارواح بھی وہاں جمع کرائی جاتی ہے، سجین وہاں پڑی رہتی ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً ان کتاب الفجار لفی سجین، فجار کا اعمال نامہ، گناہگاروں کا اعمال نامہ، وہ کہاں پر ہے؟ سجین میں ہے. وما ادراک ما سجین، تجھے کیا خبر کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک دفتر ہے لکھا ہوا. تو وہ جو رجسٹر ہے اس کا نام بھی سجین ہے، اور جہاں پڑا ہے اس جگہ کا نام بھی کیا ہے؟ سجین ہے. رجسٹر کا نام بھی سجین ہے، جس میں سارے کے سارے جہنمیوں کے اور گناہگاروں کے نام چڑھائے گئے ہیں. وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یہ بیان جزا ہے. ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، ہلاکت ہے، تباہی ہے اور بربادی ہے. الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ، جھٹلانے والے کون سے لوگ ہیں جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے دنیا میں اور انکار کرتے تھے، اس لیے کہ دنیا کے لذتوں کا مزہ تب ہے جب آدمی قیامت کا انکار کرے. اگر قیامت کا انکار نہ کرے اور موت اور قیامت کا دن یاد ہو، تو یہ تو لذتوں کو توڑنے والا سبق ہے. پھر دنیا کے چیزوں میں لذت نہیں رہے گی، اس لیے لوگ دنیا کے عیش و عشرت کو مزیدار بنانے کے لیے اور لذیذ بنانے کے لیے کیا کرتے تھے؟ قیامت کے انکار کرتے تھے. وما یکذب به الا کل معتد اسیم، اور قیامت کا انکار نہیں کرتا، قیامت کو نہیں جھٹلاتا ہے، الا کل معتد اسیم، مگر ہر وہ آدمی جو بد عقیدہ ہوتا ہے، اسیم اور بد عمل ہوتا ہے، عقیدہ بھی خراب ہے، عمل بھی خراب ہے، ایسے لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں اور قیامت کو جھٹلاتے ہیں. جس آدمی کا عقیدہ درست ہو تو وہ قیامت کا انکار نہیں کرتا، ہاں قیامت کی تیاری میں کمی کوتاہی تو ضرور کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ انکار نہیں کرتا. اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، کہتے ہیں کہ یہ تو باتیں ہیں پرانے زمانے کے لوگوں کے، اپنے اپنے زمانے کے اندر وہ بھی یہی باتیں بیان کرتے تھے جو آج کا یہ پیغمبر بیان کرتا ہے، تو یہ تو کوئی نئی باتیں نہیں ہے، وہ پرانے لوگوں کے باتیں ہیں اور اب تک کسی نے ان کے سچائی کو نہیں دیکھا، یہ ایسی جو ہے نا من گھڑت باتیں ہیں. کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بات بالکل قطعی یقینی ہے. بل رانا علی قلوبہم، رانا کا معنی کیا ہے؟ غالب آنا. کلا بل رانا علی قلوبہم، یقیناً بیٹھ چکا ہے ان کے دلوں کے اوپر زنگ، ما کانوا یکسبون، بسبب ان اعمال کے جو یہ دنیا میں کرتے رہے، تکذیب مسلسل یہ کرتے رہے، اس کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ زنگ بیٹھ چکا ہے ان کے دلوں کے اوپر، اب حق کے بعد ان کو سمجھ نہیں آتی. کیونکہ ایک حدیث ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر ایک داغ لگ جاتا ہے، اس کے بعد جب آدمی توبہ کرتا ہے تو وہ داغ مٹ جاتا ہے، اور جب توبہ نہیں کرتا اور مزید گناہ کرتا رہتا ہے تو وہ داغ پھیلتا رہتا ہے، پھیلتا رہتا ہے، یا آدمی گناہ کرتا ہے وہاں داغ پھیلتا ہے، آخر کار سارا کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور ایسے دلوں کے بارے میں پھر کہا گیا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، پھر حق کے بعد اس میں داخل نہیں ہوتی، اور حق کے بعد پھر اس کو سمجھ نہیں آتی. دل ناکارہ ہو جاتے ہیں. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون, یقیناً یہ لوگ اس دن اپنے رب کی دیدار سے روکے جائیں گے. مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے جنت کے اندر, اور کافر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار سے محروم ہوں گے, اللہ کا دیدار ان کو نصیب نہیں ہوگا. ثم انہم لصال الجحیم, اس کے بعد یہ جہنم کے اندر داخل ہوں گے. ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون, پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ مقام جس کو تم دنیا میں جھٹلاتے تھے اور انکار کرتے تھے, نہیں مانتے تھے, اب پہنچ گئے اسی جگہ, اس دن میں بھی پہنچ گئے اور اس مقام میں بھی پہنچ گئے. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین, ہرگز ایسا نہیں ہے, یعنی یقیناً ان کتاب الابرار لفی علیین, نیک لوگوں کا اعمال نامہ علیین میں ہے. اور یہ جو علیین ہے یہ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ سجین جہنم کا ایک حصہ ہے اور علیین یہ جنت کا ایک حصہ ہے. تو یہ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے, نیک لوگوں کے ارواح بھی یہاں جمع کی جاتی ہے, اور نیک لوگوں کا جو رجسٹر ہے اس رجسٹر کا نام بھی علیین ہے, وہ یہاں پڑا ہوا ہے, اور اس میں تمام کے تمام لوگوں کے نام درج ہے. اور جب نیک آدمی یہاں دنیا میں عمل کرتا رہتا ہے اس کا اعمال نامہ تیار ہوتا رہتا ہے, موت کے ساتھ فرشتے اس کا پورا اعمال نامہ اسی رجسٹر میں چڑھا دیتے ہیں اور اس پر نمبر لگا دیتے ہیں, اور یہاں روح کے اوپر بھی کیا لگا دیتے ہیں, نمبر لگا دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً نیک لوگوں کا اعمال نامہ علیین میں ہے. وما ادراک ما علیون, تجھے کیا خبر کہ علیون کہاں ہے, کیا چیز ہے؟ کتاب مرقوم, وہ بھی ایک دفتر ہے لکھا ہوا, ایک کتاب ہے لکھی ہوئی. یشہدہ المقربون, مقرب فرشتے نیک لوگوں کے اعمال نامے کو پڑھتے رہتے ہیں. ان الابرار لفی نعیم, تحقیق نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون, جنت کے اندر ہوں گے, جنت کے نعمتوں میں ہوں گے, اور تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور جنت کا خوبصورت نظارہ اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہوں گے. کیا مزہ آتا ہوگا, آدمی جنت کے اندر ہو, تخت پر بیٹھا ہو اور جنت کا نظارہ خوبصورت منظر اس کے آنکھوں کے سامنے ہو اور وہ دیکھتا رہتا ہو. اللہم اجعلنا منہم, تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم, آپ جانیں گے ان کے چہروں میں نظرۃ النعیم, تازگی آرام کی. ظاہر ہے وہ آرام سے ہیں, آرام کی وجہ سے, خوشیوں کی وجہ سے, بے پناہ نعمتوں کی وجہ سے ایک خاص قسم کی تازگی چہرے پر نظر آتی ہے, یہی چارے تازگی ان کے پاس ہوگی. یسقون من رحیق مختوم, اور پلائی جاتی ہے ان کو خالص شراب, مختوم مہر لگی ہوئی, مہر لگی ہوئی خالص شراب ان کو پلائی جاتی ہے وہاں پہ. ایک تو چشمے کا شراب ہوتا ہے, وہ الگ ہے. ختامہ مسکن, اور اس پر جو مہر جمائی گئی ہوگی، مہر لگائی گئی ہوگی، وہ مشک ہوگی. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور اسی کے طرف خوب رغبت کرے رغبت کرنے والے، یعنی دنیا کے اندر آپ کا پورا میلان ان نعمتوں کے حاصل کرنے کے طرف ہونا چاہیے، پوری کوشش آپ کی وہ ان نعمتوں کے لیے اور جنت کے لیے اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، تاکہ یہ تمام کے تمام نعمتیں آخرت میں آپ کے پاس ہو اور مزوں کی زندگی ہو. وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم، اور ملاوٹ اس شراب کے اندر، اس رحیق مختوم کے اندر جو ملاوٹ ہوگی خالص شراب کے اندر، وہ کس کی ہوگی؟ تسنیم، چشمے کے پانی کی ہوگی. آگے اللہ تبارک و تعالی تسنیم کے بارے میں بتاتے ہیں، عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ. یہ تسنیم ایسا چشمہ ہے جس کا پانی اللہ کے مقرب لوگ پیتے ہیں. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. تحقیق گناہگار دنیا کے اندر ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے، ایمان والوں پر ہنستے تھے. کیوں ہنستے تھے؟ اس لیے ہنستے تھے کہ یہ ایمان والے کیا بے وقوف لوگ ہیں، خیالی چیزوں کے لیے انہوں نے دنیا کے موجود نظر آنے والے نعمتوں کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا، اور خیالی نعمتوں کو ترجیح دے دی دنیا کے ان نعمتوں کے اوپر جو سامنے پڑی ہے، نظر آتی ہے. اس لیے مسلمانوں کا اس قسم کا مذاق یہ اڑاتے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب مسلمانوں کے پاس سے گزرتے تھے تو آپس میں آنکھیں مارتے تھے مذاق اڑانے کے لیے. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھروں کی طرف لوٹ کر جاتے تھے تو کس طرح جاتے تھے، کس حال میں لوٹتے تھے؟ باتیں بناتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف جاتے تھے، دل لگیاں کرتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف جاتے تھے. اور فقیہین کا ایک معنی یہ بھی ہے، مستی کرتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف جاتے تھے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا ان ہؤلاء لضالون، اور جب ایمان والوں کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے تحقیق یہ لوگ گمراہ ہے. تحقیق یہ لوگ کیا ہے؟ گمراہ ہے. اس لیے کہ جو چیزیں موجود ہیں، سامنے ہے، نظر آنے والی ہے، ان کو چھوڑ دیا اور موہوم چیزوں کے حاصل کرنے کے پیچھے لگے ہوئے. جنت کی نعمتوں کو وہ کیا کہتے تھے؟ موہوم چیزیں. اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو بے پناہ تکالیف میں ڈال کر، یعنی سخت گرمی کے اندر مسجد کی طرف چل کے جانا اور ظہر کی نماز ادا کرنا، سخت سردی میں عشاء کے نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے مسجدوں کی طرف جانا اور جماعت سے نماز پڑھنا، رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرنا، اور میادین جہاد کی طرف بوقت ضرورت سفر کرنا، اور اسی طریقے سے دعوت کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر سفر کرنا، یعنی اپنے آپ کو ان مشقتوں میں ڈال کر، تکلیفوں میں ڈال کر. اور اس کو یہ تعبیر کرتے ہیں کس کے ساتھ ہو؟ یعنی اعلی مراتب کے ساتھ اور کمال کے ساتھ. یہ کیا عجیب لوگ ہیں اور گمراہ قسم کے لوگ ہیں. اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کی دین کو بھی چھوڑ دیا. اور کل ایک آدمی آیا, ان کے بیانیہ قبول کر لیا, اور وہ جو صدیوں سے باپ دادا کا دین چلا آیا تھا اس کو چھوڑ دیا. اس لیے یہ مسلمانوں کے بارے میں کیا کہتے تھے, یہ گمراہ ہے. وما ارسلوا علیہم حافظین, اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ بدکار نہیں بھیجے گئے علیہم ایمان والوں کے اوپر حافظین نگہبان. ان کا تو یہ کام نہیں تھا کہ یہ مسلمانوں کے بارے میں دن رات سوچتے رہے, بلکہ ان کو تو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم کون سی زندگی گزار رہے ہیں, انسانوں والی زندگی ہم گزار رہے ہیں یا جانوروں والی زندگی. خود انسانیت کی زندگی سے نکل کر حیوانیت کی زندگی میں داخل ہو گئے ہیں. اپنی فکر نہیں ہے, مسلمانوں کی فکر ہے. مسلمان ایسا کرتے ہیں, مسلمان ایسا کرتے ہیں, مسلمان ایسا کرتے ہیں. اور آج بھی تنقید کے لیے گناہگار آدمی تیار بیٹھا ہوا ہے. نیک لوگوں پر تنقید کرے گا اور ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں لے کے ساری دنیا کو سر پہ اٹھائے گا, اور خود سر تاپا گناہوں کے اندر ڈوبا ہوتا ہے, اس کی فکر نہیں. تو اس زمانے کے اندر بھی ان کی یہ عادت تھی جو آج ہے. فلیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون, آج کے دن, قیامت کے دن, وہ لوگ کہ جو دنیا کے اندر ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے, ایمان والوں پر ہنستے تھے, آج ایمان والے, فلیوم آج الذین آمنوا ایمان والے من الکفار کافروں سے یضحکون, ان پر کیا کریں گے, ہنسیں گے. کل ان کی باری تھی, آج ایمان والوں کی باری ہے. دنیا کے اندر کافر ایمان والوں پر ہنستے تھے, اب یہاں ایمان والے کافروں کے اوپر ہنسیں گے. علی الارائک ینظرون, اور یہ ایمان والے تختوں پر بیٹھے ہوں گے, ینظرون, اور جنت کا نظارہ بھی دیکھیں گے اور ادھر کافروں کی رسوائی اور پٹائی بھی دیکھیں گے. هل صوب الكفار ما كانوا يفعلون, کیا اب بدلہ پایا ان منکروں نے اپنے ان اعمال کا جو دنیا کے اندر یہ کر کے آئے تھے, یعنی پورا پورا بدلہ ان کو مل جائے گا وہاں پر. سورہ انشقاق, ترتیب قرآنی کے دیوار سے سورت کا نمبر ہے 84, اور نزول کے اعتبار سے سورت کا نمبر ہے 83. سورت کے اندر اس بات قیامت ہے اور فنا عالم ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کی ترغیب دی گئی ہے کہ اپنے اعمال کو درست کر لو, اور اعمال صالحہ جتنا آپ سے ہو سکے دنیا میں کر ڈالو, اور اپنا عقیدہ بھی درست کر لو, تاکہ کل قیامت کا دن جو بالکل قطعی یقینی ہے, آپ کے اعمال آپ کے کام آئے اور آپ کو شرمندگی اور رسوائی نہ اٹھانی پڑے. یہ تو سورت کا ماقبل کے ساتھ ربط ہے. باقی سورت کے اندر تخویف اخروی بھی ہے, اس بات قیامت بھی ہے, اور فنا عالم کا تذکرہ بھی ہے, اور ترغیب الی الاعمال الصالحہ بھی ہے, اور اسی طریقے سے ثبوت قیامت کے لیے شواہد کا تذکرہ بھی ہے, اور مشرکین کے لیے زجر ہے, اور مسئلہ توحید کا بیان بھی ہے. انفطار کے بعد روم سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی ہے. اذا السماء انشقت, جس وقت آسمان پٹ جائے گا, یعنی قیامت کے دن یہ آسمان پٹ جائے گا، یہ سارا کا سارا نظام تباہ ہو جائے گا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور یہ آسمان سن لے گا اپنے رب کے حکم کو، وَحُقَّتْ، اور وہ آسمان اسی لائق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جب ملے تو یہ اس حکم کی کیا کرے، تعمیل کرے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جب زمین کھینچی جائے گی، جس طریقے سے کال کو کھینچا جاتا ہے اسی طریقے سے زمین کھینچی جائے گی. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور نکال ڈالے گی زمین وہ سب کچھ جو زمین کے پیٹ میں ہے. زمین کے پیٹ کے اندر جو انسان ہے انسانوں کو بھی نکال ڈالے گی، اور اسی طریقے سے جو خزانے ہیں اور معادن ہے ان تمام چیزوں کو زمین باہر پھینک دے گی، سب باہر آ جائیں گے. وتخلت، اور زمین کا پیٹ خالی ہو جائے گا، اپنے پیٹ کو خالی کرے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور زمین کان کھول کر سن لے گی اپنے رب کے حکم کو، یعنی جس دن زمین سن لے اپنے رب کے حکم کو. وحقت، اور زمین اسی لائق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی تعمیل کرے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان، آپ نے تکلیف اٹھانی ہے. انک کادح، تکلیف اور مشقت کو کہتے ہیں. کدہ کا معنی کیا ہے؟ عمل اور کسب، محنت اور مشقت. آپ نے تکلیف اٹھانی ہے الی ربک، اپنے رب تک پہنچنے کے لیے. کدہ، تکلیف اور مشقت اٹھانا. فملاقی ہی، پھر اس سے ملنا ہے جب دنیا کے اندر اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ سے ملنے کے لیے مشقت اٹھاؤ گے، تکلیفیں اٹھاؤ گے، اور یہ زندگی اعمال میں خرچ کر ڈالو گے، تو پھر وہاں اللہ تبارک و تعالی سے ملنا ہوگا اور وہاں اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات ہوگی. ایک معنی. دوسرا معنی یہ ہے جو عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا ہے، انک کادح، کادح کا معنی عبداللہ ابن عباس نے کیا بیان کیا ہے؟ راجع، راجع، انک راجع. تو معنی کیا ہوگا؟ انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، تحقیق آپ لوٹنے والے ہیں اپنے رب کی طرف. کدحن، لوٹنا. فملاقی ہی، وہاں تو ملے گا اپنے اعمال کو، جو اعمال آپ نے کیے ہیں اپنے اعمال کو وہاں جا ملو گے، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف تیرا لوٹنا ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، بس جس کو کتاب دی گئی، اعمال نامہ دیا گیا دائیں ہاتھ میں، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس کا حساب ہلکا ہوگا. بخاری کے اندر ایک روایت ہے، آحضر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حوسبا یوم القیامت عزبا، من نوقشا حلکا، جس کا حساب لیا جائے گا قیامت کے دن، بس اس کو سزا ملے گی، عذاب دیا جائے گا. جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، حضرت آپ تو یہ کہتے ہو کہ جس کا حساب لیا گیا تو اس کو عذاب دیا جائے گا، اور جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہے، جبکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا، جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، بس اس کا حساب آسان ہوگا۔ تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کا حساب ہوگا، اور حساب کے باوجود پھر وہ نجات پائیں گے، حساب کتاب آسان ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ آیت کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ گئی، بلکہ فرمایا کہ ذاک العرض یعرضون، یہاں حساب سے مراد، ہلکے حساب سے مراد یہاں کیا ہے، اللہ کی عدالت میں پیشی ہے، یعرضون، اللہ کی عدالت میں اللہ کے بندوں کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی حساب نہیں لے گا، حال احوال پوچھیں گے، اور کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے جو ہے نا گناہوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور پھر کہو جاؤ مزے کرو کہ آپ نے یہ گناہ کیے تھے، اور دنیا کے اندر میں نے آپ کے ان گناہوں کو پردے میں رکھا، آج میں معاف کر دیتا ہوں۔ تو حساب نہیں ہوگا عائشہ، صرف پیشی ہوگی، حساب کتاب اگر شروع ہو گیا تو پھر آدمی تباہ ہے، پھر برباد ہے۔ کون ہے اپنی زندگی کا حساب جو حساب دے سکے؟ اللہ تبارک و تعالی کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ اور پھر آپ نے فرمایا، وَمَن نُوقِشَ الْحِسَابَ، حَلَقَ، عائشہ جس کا حساب لیا گیا تو پھر وہ ہلاک ہے، وہ تباہ ہے۔ تو یہاں فَأَمَّا مَن أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، یا صرف پیشی ہے، حساب نہیں ہے۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، دائیں ہاتھ میں عمل نامہ جب ملے گا، اپنے متعلقین کی طرف، اپنے گھر والوں کی طرف جب لوٹ کر آئے گا تو بہت زیادہ خوش ہوگا، اس لیے کہ جب طالب امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے، اور وہ تو بڑی کامیابی ہے، اور ایک بڑی تباہی سے جو ہے نا بچنا ہوگا، اس لیے بہت زیادہ خوش ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کو اعمال نامہ دیا گیا پیچھے سے، یعنی جو کافر ہوگا، گناہگار ہوگا، اس کو اعمال نامہ پیچھے سے دیا جائے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو صُبُورًا، پس ان قریب وہ پکارے گا موت کو، پکارے گا ہلاکت کو۔ اور عمل نامہ پیچھے سے کیوں دیا جائے گا؟ اس لیے کہ دنیا کے مجرموں کے ہاتھ پیچھے بندے ہوئے ہوں گے، پیچھے کمر کے ساتھ ان کو باندھا گیا ہوگا۔ تو اب ظاہر ہے جب ہاتھ پیچھے کمر کے ساتھ باندھے گئے ہیں تو عمل نامہ پیچھے سے دیا جائے گا۔ یہ لوگ پھر اس وقت ہلاکت کو پکاریں گے، موت کو مانگیں گے، لیکن پھر موت کہاں آئے گی؟ وَيَسْلَى سَعِيرًا، اور داخل ہوگا یہ آدمی سَعِيرًا، جہنم کے شعلوں والے آگ میں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، انہ کان فی اہلہ مسروراً، یہ آدمی تا دنیا کے اندر اپنے گھرانے میں رہتا ہوا بے فکر، اپنے گھرانے کے اندر بے فکر ہو کر زندگی گزار رہا تھا، قیامت کی فکر نہیں تھی اور جہنم کے تکلیفوں کی فکر نہیں تھی، کوئی فکر نہیں تھی۔ اور مومن دنیا میں کس طریقے سے زندگی گزارتا ہے؟ وہ خوف ہوتا ہے ہر وقت، پتہ نہیں قبر میں کیا ہوگا، اور جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے اس وقت ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، حساب کتاب کے وقت کیا حالت ہوگی. صحابی پوچھتے، حضرت قیامت کے دن مجھے آپ کی شفاعت کی ضرورت پڑے گی تو آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ نے فرمایا میزان کے پاس، وہاں نہ ملو تو، وہاں نہ ملے تو پھر کہاں؟ آپ نے فرمایا کہ پولیس رات کے پاس، اگر وہاں نہ ملے تو حوض کوثر کے پاس. ان تین مقامات میں سے ایک جگہ ضرور آپ کا نبی آپ کو ملے گا. تو یہ خوف، یہ فکر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے، اور کافر تو دنیا کی زندگی بے فکر ہو کر گزارتا ہے، بے غمی کی زندگی ہوتی ہے اور بے فکری کی زندگی ہوتی ہے. انہ کان فی اہلہ مسرورا، یہ تھا دنیا کے اندر اپنے گھر میں بے فکر زندگی گزار رہا تھا. انہ ظن اللہ یحورا، یہاں ظن عقیدہ کی بنمانے میں ہے. انہ ظن اللہ یحورا، اس کا عقیدہ تھا اللہ یحورا، یعنی اللہ یرجع الی ربہ. اللہ یحورا کا معنی کہ ہرگز یہ واپس لوٹ کر اپنے رب کے پاس نہیں جائے گا، اس لیے دنیا کی زندگی بے فکری میں گزارتا رہا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ما ادری ما یحور، میں یحور کا معنی نہیں جانتا تھا، یحور کا معنی مجھے معلوم نہیں تھا کہ یحور کا معنی کیا ہے. ایک دیہاتی عورت سے میں نے اس لفظ کا معنی سیکھا ہے. کون کہتے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حتی سمیت عربیتن تدعو بنیتن لہا حوری الیہ. کہتے ہیں کہ یحور کا معنی مجھے معلوم نہیں تھا، یہاں تک کہ میں نے ایک دن ایک دیہاتی عورت کو سنا کہ جو اپنی بچی کو بلا رہی تھی اپنے طرف، اور کن الفاظ کے ساتھ بلا رہی تھی؟ حوری الیہ، اے میری بچی میرے طرف لوٹ کے آ. کہتے ہیں کہ اس وقت میرے آنکھیں کھل گئی اور اس لفظ کا معنی مجھے معلوم ہو گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا ہے، اس میں بھی آپ نے اس لفظ کو استعمال فرمایا ہے، اللہم اعوذ بک من الحور بعد الکور، اللہم اعوذ بک من الحور بعد الکور. یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں نقصان کے طرف لوٹنے سے بعد الکور، زیادتی کے بعد، یعنی آپ نے زیادہ عطا فرمایا اور اس سے پھر نقصان کے طرف واپس لوٹ کر آؤں، یا اللہ اس سے پناہ مانگتا ہوں. تو یہاں حور کا معنی کیا ہے؟ رجوع ہے، لوٹنا ہے، واپس لوٹنا ہے. اس کا عقیدہ یہ تھا، اللہ یحورا اللہ یرجع الی ربہ، کہ ہرگز یہ واپس لوٹ کر اپنے رب کی طرف نہیں جائے گا. بلا کا معنی کیا ہے؟ لیس الامر کما ظننا، بات معاملہ ایسا نہیں ہے جیسے کہ اس کا گمان تھا. ان ربہ کان بہ بصیرا، بلکہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ یہ اپنے رب کے طرف لوٹ کر جائے گا اور دنیا کی ساری زندگی تمہاری رب کے سامنے ہے. ان ربہ کان بصیرا، تحقیق اس کا رب، کا کان بہ بصیرا، دنیا میں اس کو دیکھنے والا تھا، دنیا کے اندر اس کے تمام کے تمام اعمال کو اللہ دیکھتا رہا، ان کے باتوں کو اللہ تبارک و تعالی سنتا رہا، اس کے ساری کمائی اچھی بری وہ سب اللہ کے سامنے ہے. فلا اقسم بالشفق، فلا اقسم بالشفق، یہ ذکر شواہد ہے. میں قسم کہتا ہوں شام کے سرخی کے غروب کے آفتاب، غروب آفتاب کے بعد، آفتاب غروب کے آفتاب کے بعد جو سرخی نکل آتی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میں اس کی قسم کہتا ہوں. شفق کا اطلاق سرخی کے اوپر بھی ہوتا ہے، شفق کا اطلاق سفیدی کے اوپر بھی ہوتا ہے، اور یہ سرخی بھی سورج ڈوبنے کے بعد نکل آتی ہے، اور اسی سرخی کے غائب ہونے کے بعد پھر سفیدی نکل آتی ہے. شفق کے اطلاق دونوں کے اوپر ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے فقہا میں اختلاف ہے. صاحبین کہتے ہیں دیگر ائمہ کی طرح کہ مغرب کا وقت شفق بمانہ حمرت کے غائب ہونے کے ساتھ ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مغرب کا وقت شفق بمانہ بیاض کے غائب ہونے کے ساتھ ختم ہوگا، اور اس کے بعد پھر عشاء کا وقت شروع ہوگا. فتویٰ اس مسئلے میں صاحبین کے قول کے اوپر ہے، اور بعض سلف تو یہ کہتے ہیں کہ لفظ شفق ازداد میں سے ہے، یعنی ازداد کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے، سرخی پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور سفیدی پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. واللیل وما وسق، اور قسم ہے رات کے، وما وسق، اور جس کو رات جمع کرے، جب رات آتی ہے تو رات ہر چیز کو وہ جمع کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا رات آتے ہی سارے پرندے اڑ کے ایک درخت میں جمع ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، اپنے گھونسلے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے تمام کے تمام حیوانات وہ اگر صحرا میں ہو تو ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، اور یا یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں کا رخ کرتے ہیں اور اپنے مالک کے گھر پہنچ کر جہاں دوسرے جانور کھڑے ہوتے ہیں ان کے پاس جمع ہو جاتے ہیں. انسان سارے کے ساتھ لوٹ کر اپنے گھروں میں پہنچ جاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہاں جمع ہو جاتے ہیں. تو رات کیا کرتی ہے؟ لوگوں کو جمع کرتی ہے، مخلوقات کو جمع کرتی ہے، رات کی قسم. اور جس کو رات جمع کرے، والقمر، اور چاند کی قسم، عزت تسقا، جب یہ چاند کیا ہو جائے، پورا ہو جائے، اجتماع و تما، اتسق کا معنی ہے، جب یہ جمع ہو جائے اور پورا ہو جائے، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، جواب قسم ہے، تم کو چڑھنا ہے سیڑھی پر سیڑھی. لَتَرْكَبُنَّ طبق سیڑھی کو کہتے ہیں، تم کو چڑھنا ہے سیڑھی پر سیڑھی. اور حدیث میں جو اس کا معنی بیان کیا گیا ہے، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، تم کو ضرور سوار ہونا ہے ایک حال سے دوسرے حال کے اوپر، ایک حال سے دوسرے حال کے اوپر تم نے سوار ہونا ہے، یعنی ایک سختی سے دوسری سختی کے اوپر، اس سے تیسری سختی کے اوپر، اس سے چوتھی سختی کے اوپر، اور پھر آخر موت ہے، اور موت کے بعد پھر برزخ کی سختیاں ہیں، اور برزخ کی سختیوں کے بعد پھر آخرت کی سختیاں ہیں. یا یہ ہے کہ تم ایک حال سے دوسرے حال پر تمہیں ضرور جو ہے نا سوار ہونا ہے. بچپن میں آدمی چھوٹا ننا منا بچہ ہوتا ہے اور دودھ پیتا رہتا ہے، پھر آہستہ آہستہ دودھ چھوڑ کے کھانا پینا شروع کر دیتا ہے، پھر ایک زمانہ آتا ہے کہ یہ جوانی کے عروج پہ پہنچ جاتا ہے، پھر اس کے بعد بڑھاپے میں داخل ہوتا ہے، اور پھر ارذل العمر میں داخل ہوتا ہے، پھر مر کر قبر میں پہنچ جاتا ہے، اور پھر قیامت کے دوسرے مرحلے میں قبروں سے واپس اٹھایا جائے گا، اور پھر میدان محشر میں پہنچا دیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد یا جنت ہے یا جہنم، یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ حال ہے۔ ضرور تم ایک حال سے دوسرے حال کے اوپر سوار ہوتے رہو گے اور تمہیں سوار کیا جاتا رہے گا۔ اسی طریقے سے کبھی آدمی کے پاس صحت ہوتی ہے ایک حال، اور کبھی وہ صحت چلی جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، دوسرا حال۔ پہلے ایک حال پر سوار تھا، اب دوسرے حال پر سوار ہو گیا۔ کبھی آدمی کے پاس خوشی ہوتی ہے، شادی ہو گئی، اس کے بعد بچہ ہو گیا، اور کبھی پھر آدمی کے پاس خوشی نہیں رہتی ہے، غم کے پہاڑ آ کر جو ہے نا آدمی کے کندھوں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک حال سے دوسرے حال میں چلیں گے۔ فما لهم لا يؤمنون، تو یہ حالات اللہ تبارک و تعالی بندے کے اوپر کیوں لے آتے ہیں؟ تاکہ بندے کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے، تاکہ بندے کے دل و دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ میں اپنے اختیار میں نہیں ہوں، میرے معاملات میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ کسی اور کے اختیار میں ہے، تاکہ یقین حاصل ہو جائے، اور یہی سے اپنے رب کو پہچانے اور اپنے رب کے کامل بندگی اختیار کرے۔ فما لهم لا يؤمنون، کیا ہو گیا لوگوں کو کہ ان حالات سے تو ان کو اپنی بے بسی نظر آنی چاہیے تھی، اور اس بات کو سمجھنا چاہیے تھا کہ مجھ پر اختیار کسی اور کا ہے، مجھ پر اپنے اوپر اختیار نہیں ہے۔ جس طرح میں دنیا میں آیا ہوں بغیر اپنے اختیار اور مرضی کی، اسی طریقے سے دنیا سے جاؤں گا بھی تو اپنے مرضی اور اختیار کے بغیر۔ لہذا چاہیے کہ اس مختصر زندگی میں ایمان اختیار کر کے اعمال صالحہ کرے۔ فما لهم لا يؤمنون، کیا ہو گیا لوگوں کو کہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے ہیں؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، لا يسجدون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندگی اختیار نہیں کرتے ہیں۔ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، یکذبون، وہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں، وہ اللہ کے کلام کو جھٹلاتے ہیں، اور قیامت کے بعد کے حالات جنت اور جہنم کو بھی وہ جھٹلاتے ہیں۔ واللہ اعلم بما یوعون، اللہ تبارک و تعالی خوب جانتے ہیں اعمال بد کا جو ذخیرہ یہ جمع کرتے ہیں، یوعون، جو ذخیرہ یہ جمع کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس پورے ذخیرے کے ایک ایک ذرے سے واقف ہے۔ یا یہ ہے کہ یہ اپنے اعمال ناموں میں جو کچھ جمع کراتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کو بخوبی جانتے ہیں کون اپنے اعمال نامے میں کیا جمع کراتا ہے۔ فبشرهم بعذاب علیم، یا خبر ہے، خبر کے معنی میں ہے، ان کو خبر دے بعذاب علیم، دردناک عذاب کی، الا الذین آمنوا، مگر ایمان والوں کو نہیں، بلکہ ایمان والوں کے لیے تو خوشخبری ہے، الا الذین آمنوا، مگر ایمان، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتے رہے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہے غیر ممنون غیر مقتول، جو کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ ثواب اور وہ اجر کبھی ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے ان کے پاس رہے گا اور مزوں کی زندگی گزارتا رہے گا. سورہ بروج ترتیب قرآنی کے اعتبار سے سورت کا نمبر ہے 85، اور نزول کے اعتبار سے سورت کا نمبر ہے 28. شمس کے بعد 3 سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی ہے. اس سورت کے اندر مومنین کے لیے بشارت ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی ان کافروں سے تمہارا انتقام ضرور لیں گے، جس طریقے سے اصحاب اخدود سے اللہ تبارک و تعالی نے انتقام لیا. اور اللہ تبارک و تعالی مومنین سے فرماتے ہیں کہ تمہیں تکلیف ضرور ہوئی، لیکن ان تکلیفوں کے اوپر آپ کو فوز کبیر ملے گا، بڑی کامیابی ملے گی. کفار کے لیے تخویف ہے اس صورت کے اندر، دنیا میں سختیاں ہیں اور آخرت کے اندر بہت بڑا عذاب ہے کافروں کے لیے. والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی ذات البروج جو برجوں والا ہے. اب اس سے مراد کیا ہے؟ برجوں سے مراد کیا ہے؟ بعض سلف کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ ستارے ہیں. تو ہم معنی کیا کریں گے؟ ذات النجوم، قسم ہے آسمان کی ذات البروج، ذات النجوم جو ستاروں والا ہے. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ بروج سے مراد یہاں کیا ہے؟ قصور ہے، کیونکہ عربی گرامر کے اندر بروج کا معنی کیا ہے؟ قصر ہے. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت کہ جو گھڑی آپ کے لیے مقرر ہے، جب وہ گھڑی آ جائے گی آپ مضبوط قلعوں میں محلات میں کیوں نہ بیٹھے ہو، موت پہنچ جائے گی آپ کے اوپر، بیٹھ جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی. تو عربی کے اندر بروج کا معنی ہے قصر، محلات. تو معنی کیا ہوگا؟ والسماء ذات البروج، اور قسم ہے آسمان کے ذات البروج جو محلات والا ہے. اور بعض حضرات نے کہا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ سورج، چاند اور ستاروں کے جو منازل ہے وہ مراد ہے. اور یہ 28 منازل ہے، 28 منازل. تو ہم معنی کریں گے والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کے جو منازل والا ہے، 28 منازل والا ہے. والیوم الموعود، اور قسم ہے اس دن کے جس کا وعدہ کیا گیا ہے، قیامت کا دن، قیامت کے دن کا قسم. وشاہد، اور قسم ہے اس دن کے جو حاضر ہونے والا ہے، جمعے کا دن، کیونکہ جمعے کا دن ہر کسی کے پاس حاضر ہوتا ہے. ومشہود، اور قسم ہے اس دن کے جس کے لیے حاضر کیے جائیں گے، اور وہ عرفے کا دن ہے، اس لیے کہ عرفے کے دن میدان عرفات میں دنیا کے کونے کونے سے حاجیوں کو حاضر کیا جاتا ہے. تو مشہود سے مراد کیا ہے؟ عرفے کا دن مراد ہے. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ شاہدین سے مراد کیا ہے؟ عید الاضحیٰ کا دن مراد ہے، اور مشہور سے مراد یوم عرفہ ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ شاہدین سے مراد کیا ہے؟ یوم الترویہ، 8 تاریخ جب حاجی منا کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں اور منا پہنچ جاتے ہیں وہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں. یہ مختلف اقوال ہیں. ترمذی میں ایک مرفوع روایت ہے، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم الموعود یوم القیامہ یوم المشہود یوم العرفہ والشاہد یوم الجمعہ. یوم الموعود قیامت کا دن ہے، یوم المشہود عرفی کا دن ہے، اور شاہد یوم الجمعہ ہے. سند کے اعتبار سے اگرچہ یہ روایت کمزور ہے، ضعیف ہے، لیکن ایک مرفوع روایت ہے، اس مرفوع روایت کے اندر بھی یہی تفسیر بیان کی گئی ہے جو آپ کے سامنے بیان کی گئی. قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے خندق والے، خندقوں والے، کائیوں والے مارے گئے. کون سے کائیوں والے؟ النار ذات الوقود، بدل ہے یہ اخدود سے، النار آگ والے، ذات الوقود جو بڑی ایندھن والی آگ تھی. ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک جادوگر تھا. پہلے زمانے کے اندر بادشاہوں کے پاس بڑے بڑے جادوگر ہوتے تھے، ایک بڑا جادوگر تھا ان کے پاس. مسلم کے اندر تفصیلی روایت ہے، آپ نے اس سال وہاں پڑھی ہوگی. تو جب جادوگر بڑا ہو گیا، مرنے کے وقت قریب آیا، تو اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ ریاست میں ذہین فتین بچہ تلاش کرے اور میرے حوالے کر دے تاکہ میں اپنا فن اس کو سکھاؤں، بعد میں آپ کا کام آئے گا. بادشاہ نے تلاش کیا ایک ذہین فتین بچے کو اور جادوگر کے حوالے کیا. بچے نے جادوگر سے جادو سیکھنا شروع کر دیا. اتفاق سے بچے کے گھر اور جادوگر کے گھر کے درمیان ایک راہب جو کہ عالم تھا اور حق پرست تھا، ان کا خانقاہ تھا. ایک دن یہ بچہ مڑا اس کے خانقاہ کی طرف اور جا کر راہب کے پاس بیٹھ گیا. راہب کے ناصحانہ واعظانہ باتیں سن کر یہ نوجوان بہت زیادہ متاثر ہوا. فسمع کلاما فاعجبه، جب اس نے راہب کی باتیں سنی تو بڑی اچھی لگی ان کو وہ باتیں. پھر روزانہ راہب کے پاس جاتا تھا، بیٹھتا تھا تھوڑی دیر کے لیے، پھر جادوگر کے پاس جاتا تھا. دیر ہو جاتی تھی تو جادوگر ڈانٹتا تھا، پٹائی بھی لگاتا تھا. جادوگر سے شکایت، راہب سے شکایت کی تو راہب نے طریقہ سمجھایا، بہانہ سمجھایا کہ جب جادوگر کے پاس جانے میں دیر ہو جائے تو آپ کہے کہ مجھے گھر والوں نے مصروف کیا تھا اور وہاں نکلنے میں دیر ہو گئی، اور جب گھر پہنچنے میں دیر ہو جائے تو ان سے یہ کہے کہ آج جادوگر کا سبق بہت لمبا تھا، وہاں دیر ہو گئی. اسی طریقے سے زمانہ گزرتا رہا. ایک دن ایک بہت بڑا دابا نکل آیا اور اس نے راستہ بلا کر دیا. وہاں کے لوگ یہاں نہیں آ سکتے تھے، یہاں کے لوگ ادھر نہیں جا سکتے تھے. دابا کیا تھا؟ اقوال مختلف ہے، بعض کہتے ہیں کہ شیر تھا اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ایک بہت بڑا اجتہا آیا تھا اور وہ راستے میں بیٹھ گیا تھا. یہ نوجوان جب وہاں پہنچا تو اس نے کہا کہ آج راہب کا امتحان ہے. اذ اتا علی دابۃ عظیمۃ قد حمست الناس, جب آیا دابے کے پاس, بہت بڑا دابا تھا اور راستہ رو کے رکھا تھا اس نے, لوگ ادھر ادھر آنے, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر نہیں آ سکتے تھے. اللہم ان کان امر الراہب احب الیک من امر الساحر فاقتلہ. یہ نوجوان کہنے لگا کہ اللہ اگر راہب کا معاملہ تیرے ہاں پسندیدہ ہے, راہب کا عقیدہ اور دین اگر تیرے ہاں پسندیدہ ہے جادوگر کے عمل سے, تو میں یہ پتھر مارتا ہوں اس دابے کے اوپر, اسی پتھر کے ساتھ اس دابے کو ہلاک کر دے. جب اس نے پتھر مارا تو دابا ہلاک ہو گیا, اور وہاں کے لوگ یہاں اس طرف آ گئے اور یہاں کے لوگ اس طرف چلے گئے. جب یہ نوجوان راہب کے پاس پہنچا اور یہ سارا واقعہ راہب کو بیان کر دیا تو راہب نے کیا کہا, اے بنیا انت الیوم افضل منی, بیٹا آج تم مجھ سے زیادہ بہتر ہو. وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى, ظاہر ہے جب آدمی ایمان میں اوپر جاتا ہے تو پھر آزمائشیں شروع ہو جاتی ہیں. وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى, اب آپ کے اوپر آزمائشیں آئے گی. فَإِنُبْتُلِيتَ فَلَا تَدُلَّ عَلَيَّ, اگر آزمائش آ گئی تو آپ میرے بارے میں کسی کو نہ بتانا کہ یہ دین اور یہ عقیدہ انہوں نے سکھایا ہے. وکان الغلام يُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ, اب جوان بہت آگے چلا گیا, دم کرتا تھا تو نابینا ٹھیک ہو جاتا تھا, برس بیماری جو لا علاج بیماری تھی وہ ٹھیک ہو جاتی تھی, پیدائشی نابینا بھی ٹھیک ہو جاتا تھا. وکان جلیس الملک, بادشاہ کا ایک وزیر تھا وہ نابینا تھا, اس کو پتہ چلا, وہ آیا اسے نوجوان کے پاس اور نوجوان سے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ علاج کرتے ہو نابینا لوگوں کے, تو آپ میرے علاج کرے, آپ کو جتنا مال چاہیے میں دے دوں گا. نوجوان نے کہا کہ شفا میں نہیں دے سکتا, شفا تو میرا رب دیتا ہے, میں دم کروں گا, لیکن اس دم کے لیے ضروری ہے کہ ان آمنت باللہ دعوت اللہ, اصل دم کیا ہے, دعا ہے, اور پیغمبر علیہ السلام نے جو مختلف کلمات دم بتائے ہیں وہ دعا ہے. تو نوجوان نے کہا کہ بات یہ ہے کہ شفا تو میرا رب دیتا ہے, اگر آپ ایمان لے کے آتے ہو تو پھر میں اللہ تبارک و تعالی سے آپ کے لیے دعا مانگتا ہوں, اور آج کا عامل تو کسی کو نماز کے لیے بھی نہیں کہتا, بس ٹھیک ہے گارنٹی کے ساتھ آپ کا علاج ہو جائے گا اور اتنا فیس جو ہے نا آپ پہلے جمع کرا دیں, پھر علاج شروع ہوگا, اور خطرناک کام ہے. یہ نہیں کہتا کہ آپ نماز پڑھیں. اور یہاں دیکھو دم والا ایسا ہونا چاہیے کہ شفا اللہ دیتا ہے, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, لیکن آپ ایمان لے کر آئے تو پھر میں آپ کے لیے اللہ سے دعا مانگتا ہوں, اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگتا ہوں کہ آپ کو بھی نہیں مل جائے. تو اس وزیر نے ایمان قبول, وہ ایمان لے کر آیا اور نوجوان نے دعا مانگی, بینائی واپس آ گئی, ٹھیک ٹھاک آدمی کی طرح جب گیا بادشاہ کے پاس اور وہاں بیٹھا, بادشاہ نے دیکھ کر حیران ہو گیا, کہا من رد علی کا بصرو, آپ کی بینائی کس نے آپ کو لٹائی؟ تو وہ وزیر کہنے لگا کہ ربی رد علی بصری ربی, میرے رب نے میرے طرف میری بینائی جو ہے نا لٹائی ہے. تو وہ بادشاہ کہنے لگا کہ اولک رب غیری, میرے سوا بھی تیرا کوئی اور رب ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا رب تو اللہ ہے. تو بادشاہ نے اس وزیر کو پکڑ گرفتار کر لیا. فلم یزل یعذبہ, مسلسل جو ہے نا اس کو اذیت دیتا رہا, سزا دیتا رہا. پھر اس نے بتایا کہ ایسے ایک نوجوان ہے اور اس نے مجھے دعوت دی, اور میں نے ان کی دعوت قبول کی، اسلام میں داخل ہو گیا، پھر اس نے دعا مانگی، بینائی واپس آ گئی، اس نوجوان کو بادشاہ نے پکڑا. فلم یزن یعذبہ، اس کو بھی اذیت دیتا رہا. اس نوجوان نے راہب کے بارے میں بتایا، بادشاہ نے راہب کو پکڑ لیا. جب راہب کو پکڑا اور راہب لایا گیا تو بادشاہ نے راہب سے کہا کہ آپ اپنا دین چھوڑ کر ہمارے دین کی طرف آتے ہو یا نہیں؟ راہب نے انکار کر دیا. جب انکار کر دیا فوز المنشارا فی مفرق راسی ہی، بادشاہ نے آرا منگوایا اور راہب کے سر کے بیچ پر رکھا اور پھر آرا چلایا اور راہب کے دو ٹکڑے کر دیے، لیکن راہب دین سے پھرا نہیں. سابقہ امتوں کے اندر لوگوں نے ایسی ایسی قربانیاں دی، وہ دین سے نہیں پھرا. جامع شہادت نوش کی، پھر وزیر جو ایک دو دن پہلے مسلمان ہو گیا تھا اس کو بادشاہ نے بلایا اور کہا کہ اپنے پرانے دین کی طرف واپس آتے ہو تو ٹھیک، ورنہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ بھی یہ کیا جائے گا. اس نے کہا کہ میں واپس نہیں آتا، میں اسی دین پر، دین اسلام پر رہوں گا، میں واپس نہیں آتا. تو اس کے سر کے اوپر بھی آرا رکھ دیا، اس کو بھی دو ٹکڑے کر دیا. پھر نوجوان کو بلایا، کہا کہ آپ ہمارے دین کی طرف واپس آتے ہو یا نہیں آتے ہو، ورنہ یہ ہے کہ آپ کو بھی قتل کیا جائے گا. نوجوان نے کہا کہ نہیں، میں اپنا دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، بھلے قتل کر دو. تو بادشاہ نے ایک ٹیم کے حوالے کر دیا اور وہ ٹیم والے اس نوجوان کو لے کر، بادشاہ نے ان کو حکم دیا کہ پہاڑ کی چوٹی پہ لے جا کے وہاں سے گرا دے تاکہ وہیں کام ختم ہو جائے. تو جب یہ لے گئے پہاڑ پہ، پھر چڑھتے 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 پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھے، وہاں نوجوان نے دعا مانگی، اللہم اکفنیہم بما شئت، یا اللہ ان ظالموں سے مجھے نجات دے جس طریقے سے آپ چاہے. سزا میں مشورہ میں آپ کو نہیں دیتا، جیسا آپ چاہے مجھے نجات دے دے. اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑ کے اوپر زلزلے کے ایک جھٹکا ڈال دیا اور وہ سارے کے سارے لوگ مر گئے اور نوجوان صحیح سلامت واپس آئے بادشاہ کے پاس. بادشاہ نے دوسری ٹیم کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اس کو سمندر لے جاؤ، پہاڑوں کو چھوڑ دو، وہاں زلزلے آتے ہیں، سمندر لے جاؤ، کشتی میں بیٹھا کر سمندر کے بیچ میں لے جاؤ اور وہاں سمندر میں ڈال دو، تم پھر واپس آ جانا. جب لوگ اس کو لے کر گئے، اس کشتی میں بٹھایا، سمندر کے بیچ پہنچایا، وہاں نوجوان نے پھر دعا مانگی، اللہم اکفنیہم بما شئت، یا اللہ مجھے ان سے نجات دے جس طریقے سے آپ چاہے. وہاں طوفان آیا، کشتی الٹ گئی اور وہ تمام کے تمام لوگ غرق ہو گئے، مردار ہو گئے، اور یہ نوجوان صحیح سلامت ساحل پہنچا، پھر بادشاہ کے سامنے کھڑا ہے. بادشاہ دیکھ کر حیران ہو گیا. یہ نوجوان بادشاہ سے کہتا ہے، انک لست بقاتلتی حتی تفعل ما آمرک، کہا بادشاہ سلامت، آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے ہو اپنی تدبیر سے. ہاں ایک صورت ہے، میں آپ کو جو حکم دوں آپ اسی پر عمل کرے تو آپ میرے قتل میں کامیاب ہو سکتے ہو. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، وہ کیا صورت ہے؟ نوجوان نے بتایا کہ یہ میرا ترکش ہے، اس کے اندر تیر پڑے ہیں، یہ کمان ہے، میرے ترکش سے تیر نکالے اور کمان پہ رکھے اور مجھے درخت کے ساتھ باندھے اور پھر تیر چلانے سے پہلے کہے بسم اللہ رب ہذا الغلام، میں اللہ کے نام پر یہ تیر چلا رہا ہوں تجھ پر جو اس نوجوان کا رب ہے، اور پھر تیر چلانا، کامیاب ہو جاؤ گے. بادشاہ نے اسی طریقے سے جب کیا تو فوقع السهم فی صدغه، تیر جا کے کمپٹی پر لگا اور نوجوان شہید ہو گیا، اس نے اپنا ہاتھ کمپٹی پہ رکھا اور جامع شہادت نوش کی. لیکن نوجوان نے ایک شرط یہ رکھی تھی کہ ایسا کرنے سے پہلے آپ نے سارے کے سارے لوگوں کو جمع کرنا ہوگا اور لوگوں کے سامنے مجھے اسی طریقے سے قتل کرنا ہوگا. بادشاہ نے ایسے کیا. جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو تمام کے تمام لوگوں نے کہا کہ آمنا برب ہذا الغلام، ہم سب اس نوجوان کے رب کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں. بادشاہ کو بتایا گیا جس چیز سے آپ ڈر رہے تھے وہی چیز تو واقع ہو گئی، اب تو ریاست کے ساری کی ساری عوام مسلمان ہو گئی. بادشاہ نے کہا کہ اب ایسا کرے کہ ہر گلی کے شوروں میں ایک گڑھ کو دے اور اس میں لکڑیاں لا کر بھر دے اس گڑھے کو، اور اس میں خوب آگ جلائے، اور پھر لوگوں کو نکالے گھروں سے، ان سے کہے کہ اپنے دین کی طرف واپس، اسلام چھوڑ کر اپنے دین کی طرف واپس آتے ہو یا نہیں، جو واپس آ جائیں ان کو چھوڑ دو اور جو واپس نہیں آتے وہ آگ میں ڈال دو. لیکن تاریخ ہے کہ ریاست کے اندر ایک آدمی بھی مرتد نہیں ہوا، سب کے سب لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، اب ہم اس اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بھلے آگ میں ڈال دو. سب کو آگ میں ڈالا گیا، سب کو جلایا گیا. ایک خاتون آئی، جاد امراتن معاہا سبیون، ایک خاتون آئی اور اس کے پاس شیرخوار بچہ تھا. وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچنے لگی کہ کیا کروں، اور گود کے اندر جن بچوں نے بات کی ہے ان میں سے ایک بچہ یہ بھی. فقال لها الغلام یا ام اصبری فانک علی الحق، بچی نے کہا اماں جان چھلانگ لگا دے، صبر کرے، آپ حق پر ہے، آگے پھر مزوں کی زندگی ہوگی انشاءاللہ. پھر اس خاتون نے بھی چھلانگ لگا دی. تو یہ ہمراد یہ لوگ ہیں، اور یہ جو علاقہ ہے یہ اب بھی سعودی حکومت کے پاس ہے یہ علاقہ، اور یہ نجران کا علاقہ ہے، یمن کے بارڈر کے قریب ہے، اور اس علاقے سے اب حکومت نے دیوار کھینچی ہے، اور دیوار کے اندر اب بھی ہڈیاں پڑی ہیں انسانوں کے بہت بڑی مقدار میں، اب بھی یہ علاقہ موجود ہے. تو اسی کا تذکرہ ہے، اذ هم علیہا قعود، جب یہ ظالم خود کنارے بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے تھے، لوگوں کو لا کر آگ میں ڈالا جاتا رہا اور خود جو ہے نا یہ ظالم کنارے دیکھ کر بیٹھ کر یہ تماشا دیکھ رہے تھے. وهم علی ما يفعلون بالمؤمنین شهود، اذ هم علیہا قعود وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُود، اور یہ لوگ جو مسلمانوں کے ساتھ کیا جاتا رہا شہود دیکھ رہے تھے. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور انہوں نے انتقام نہیں لیا مسلمانوں سے، اِلَّا أَيُّؤْمِنُوا، مگر اس وجہ سے کہ مسلمان ایمان رکھتے تھے اللہ کے اوپر، العزیز جو زبردست ہے، الحمید تعریف والا ہے، یعنی صرف اس وجہ سے انہوں نے ایمان والوں سے انتقام لیا، آگ میں ڈالا جلایا، کہ وہ اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے، یہ ان کا جرم تھا. الذي له ملك السماوات والارض، وہ اللہ جس کے بادشاہت ہے آسمانوں کے اوپر اور زمینوں کے اوپر، واللہ على كل شيء شهید، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں اس کے سامنے. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم، یہ مسلمانوں کے جو قاتل ہیں، انہوں نے ہزاروں یا لاکھوں مسلمانوں کو آگ میں ڈال کر جلایا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کے بارے میں فرماتے ہیں ان الذین فتنوا المؤمنین, تحقیق یہ لوگ جنہوں نے ضرر پہنچایا ہے مسلمانوں کو اور جو ہٹا رہے تھے مسلمانوں کو ان کے گھروں سے اور کھائیوں میں, آگ کے کھائیوں میں ڈال رہے تھے, ضرر پہنچایا. فتن المؤمنین والمؤمنات, مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو, ثم لم یتوبوا, اور پھر توبہ نہیں کی, پھر توبہ انہوں نے نہیں کی. ولہم عذاب جہنم, ان کے لیے عذاب ہے جہنم کا. ولہم عذاب الحریق, اور ان کے لیے عذاب ہے جلانے والا. حسن بصری کہتے ہیں انظروا الى هذا الكرم والجود, اللہ تبارک و تعالی کے اس کرم کو دیکھے اور اس سخا کو دیکھے. قتلوا اولیاءہ, یہ وہ قوم ہے, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے دوستوں کو قتل کر ڈالا ہے اور ایک اور دو کو قتل نہیں کیا. ہزاروں یا لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا ہے, لیکن اس کے باوجود وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى التَّوْبَةِ وَالْمَغْفِرَةِ, اللہ تبارک و تعالی ان کو دعوت دیتے ہیں کس کی طرف؟ توبہ کی طرف اور مغفرت کی طرف. یعنی اتنے گناہوں کے باوجود بھی اگر یہ لوگ توبہ کرتے تو ان کا یہ گناہ معاف ہو جاتا اور یہ جنت کے مستحق بن جاتے. دعوت ہے توبہ کی طرف, مغفرت کی طرف. اس سے اندازہ لگائے اللہ تبارک و تعالی کے کرم کا اور اللہ تبارک و تعالی کی سخا کا. ہمارا تو یہ حال ہے کہ سکا بھائی باتوں کے اندر آگے پیچھے ہو گئے, بات چیت ختم, یہاں تک کہ ایک بھائی کہ موت واقع ہو جاتی ہے دوسرا جنازے میں شریک نہیں ہوتا. یہ ہمارے جہل کا حال ہے, اپنے آپ کو مسلمان کہتے. اللہ تبارک و تعالی کا کرم دیکھے, اللہ تبارک و تعالی کا جود دیکھے, سخا دیکھے. جنہوں نے اللہ کے دوستوں کو جلایا ہے, قتل کیا ہے, اور ہزاروں میں یا لاکھوں میں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دعوت دے رہے ہیں توبے کی طرف. تو آگے خبر ہے کہ اگر ثم لم یتوبوا, ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات, جنہوں نے ضرر پہنچایا مومن مردوں کو یا مومن عورتوں کو, ثم لم یتوبوا, اور پھر توبہ نہ کی, اگر توبہ کی تو گناہ معاف. فلہم عذاب جہنم, بغیر توبہ کے اگر یہ مر گئے تو پھر ان کے لیے عذاب ہے جہنم کا. ولہم عذاب الحریق, اور ان کے لیے ہے عذاب جلانے والا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار, تحقیق وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں ان کے لیے باغات ہے, تجری من تحت حل انہار, جس کے درختوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی. ذالک الفوز الکبیر, جنت اور جنت کی نعمتوں کا ملنا یہ کیا ہے؟ بہت بڑی کامیابی ہے, بہت بڑی کامیابی ہے. اور جنتی پھر جنت میں بیٹھ کر تذکرہ کریں گے, یاد ہے وہ وقت جب اپنے گھروں میں ہوتے تھے اور قبر کو یاد کرتے تھے روتے تھے, حساب کتاب کو یاد کرتے تھے روتے تھے, محشر کو یاد کرتے تھے روتے تھے, پتنی کا نجات ملے گی یا نہیں ملے گی, ان تمام مراحل سے گزر کر اللہ پاک نے آج نجات دی, جنت اور جنت کی نعمتوں میں پہنچ گئے. تو اسی اللہ فرماتے ہیں ان ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ان بطش ربک لشدید، تحقیق تیرے رب کا پکڑ بہت سخت ہے. سفیان ثوری مشہور محدث ہے، تابعی ہے، دن رات عبادت میں اور دین پڑھانے میں مشغول اور مصروف رہتے تھے، لاکھوں شاگرد ہیں، لیکن ایسا روتے تھے کہ لوگوں کو ان کے حال پر رحم اور ترس آتا تھا. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تعلق کا یہ حال تھا کہ یہ حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے، ان کا سر سفیان ابن عوینہ کے گود میں تھا اور ٹانگے فوزیل بن عیاض کے گود میں تھی، اور علمی باتیں چل رہی تھی. کسی نے آ کر خبر دے دی، ابو جعفر منصور نکلا ہے بغداد سے، اور انہوں نے حکم بھیجا ہے کہ پانسی گھاٹ میرے پہنچنے سے پہلے تیار کیا جائے، اور پہنچتے ہی میں نے سفیان ثوری کو پانسی چڑھانا ہے. کیونکہ بادشاہ تو بادشاہ ہوتے ہیں، حکم بھیج دیتے ہیں علماء کے پاس، جب تعمیل حکم نہیں ہوتا تو پھر وہ قتل کرنے پر اتر آتے ہیں. جب ان کو یہ خبر پہنچی تو سیدھا اٹھے اور جا کر بیت اللہ کا غلاف پکڑا، یا اللہ تیرے غلامی کا یہ صلہ ہے. اور یہ کلمات زبان سے جیسے نکلی، ابو جعفر منصور سفر شروع کر چکا تھا اور اپنے سواری کے اوپر تھا، اللہ تبارک و تعالی نے وہیں پر اس کا گردن پکڑ لیا، گرا دیا اور مر گیا. پھر ایک یا دو دن کے بعد یا تین یا چار دن کے بعد، اس وقت تو مواصلت کا یہ نظام نہیں تھا، خبر پہنچی کہ ابو جعفر منصور نکلا تھا مکہ کے لیے، اور اتنا سفر اس نے طے کیا تھا، اور اس تاریخ کو اس وقت وہ راستے میں مر گیا. سفیان ثوری نے جب وہ وقت نوٹ کیا، بالکل وہی گھڑی تھی جس وقت اس نے بیت اللہ کا غلاف پکڑا تھا اور اللہ تبارک و تعالی کو سنا رہا تھا اپنی بندگی، یا اللہ تیرے غلامی اور تیرے بندی کا یہ صلہ ہے. اگر یہ ظالم آج ہمیں رسوا کرتا ہے اور ہمیں قتل کرتا ہے، پھر کیا فائدہ ہے آپ کی غلامی کو اور آپ کی بندگی کو؟ اللہ نے اسی وقت ان کے بات سن لی. تو یہ سفیان ثوری ہے، رو رہے تھے، اور جن لوگوں نے دیکھا ان کو ان کے حال پر رحم آیا، قریب گئے. سفیان ثوری، آپ اتنے زیادہ کیوں روتے ہو؟ آپ کی تو ساری زندگی ریاضت اور عبادت میں گزری ہے، کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کا پکڑ بہت سخت ہے. زندگی میں کتنی بار میں نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا؟ میں ان لمحان کو گن نہیں سکتا ہوں. اگر ان لمحات میں سے کسی لمحے پر میرا رب مجھے پکڑے تو مجھے کون چھڑائے گا؟ اس لیے رو رہا ہوں. انہ ہو یبدی و یعید، تحقیق یا اللہ ابتدائی مخلوق کو پیدا کرتے ہیں، و یعید اور دوبارہ قبروں سے بھی وہی اٹھائے گا. پہلی مرتبہ بھی اسی نے پیدا کیا ہے، دوبارہ قبروں سے بھی وہی اٹھائے گا. وہو الغفور الودود، اور وہی بخشنے والا، الودود محبت کرنے والا ہے اپنے بندوں سے. ماں باپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. حجاج بن یوسف جن کو ہم آج بھی یاد کرتے ہیں ظلم کے ساتھ، بربریت کے ساتھ اور قتل ناحق کے ساتھ، لیکن اس کا عقیدہ دیکھیں. ایک دفعہ حرم میں داخل ہو گئے، رکن یمانی کے پاس آدمی بیٹھا ہوا ہے، دعا مانگ رہا ہے. حجاج بن یوسف نے ان سے پوچھا کیا مانگ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بینائی چلی گئی یا اللہ سے بینائی مانگتا ہوں. کتنے سال ہو گئے؟ 4 سال ہو گئے. حجاج نے کہا کہ میرا نام حجاج ہے، نام سنا ہوگا آپ نے، میرا نام حجاج ہے، 3 دن کے بعد آؤں گا، اگر بینائی آپ کو نہیں ملی ہوگی تو سر تن سے جدا کر دوں گا. چلا گیا. 3 دن کے بعد آیا، آدمی وہی بیٹھا تھا، بینائی مل چکی تھی. حجاج نے پوچھا ہاں بھائی بینائی ملی یا نہیں ملی؟ کہا اسی وقت مل گئی تھی. تو حجاج نے کہا کہ دیکھو میرا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے جب مانگو گے اور حضور قلبی سے مانگو گے، دل کے گہرائی سے مانگو گے، تو اللہ قبول دعا قبول کرنے میں دیر نہیں لگاتے. غافل دل سے جو دعائیں مانگی جاتی ہے وہ قبول نہیں کی جاتی ہے. لا يقبل الدعاء من قلب غافل. آپ دعا مانگ رہے تھے، غافل دل سے مانگ رہے تھے، 4 سال گزر گئے، دعا قبول نہیں ہو رہی تھی. لیکن جب آپ کو احساس ہوا کہ اب اگر بینائی نہیں ملی 3 دن کے بعد گردن اڑا دیا جائے گا، تو پھر آپ نے دل کے گہرائی سے مانگنا شروع کر دی اور اللہ نے اسی وقت بینائی عطا کر دی. تو یہی حجاج جب مرنے لگا، ماں رو رہی تھی، ماں سے پوچھا اما جان کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو حجاج تو میرے بیٹا ہے اور 120,000 انسانوں کا قاتل ہے اور بغیر کسی گناہ کے آپ نے ان کو قتل کیا ہے، ناحق قتل کیا ہے، اس میں بڑے بڑے لوگ ہیں، تو آپ کی تو روح نکلے گی اور جہنم میں ڈالا جائے گا، گنجائش نہیں آپ کے لیے. اور ایک ماں اپنے بچے کو جہنم میں جلتے نہیں دیکھ سکتی ہے، اس لیے رو رہی ہوں، کاش میرا بچہ نیک ہوتا اور مر کے جنت جاتا، جہنم نہ جاتا. حجاج ماں کو تسلی دیتا ہے، اما جان جتنی محبت آپ کو مجھ سے ہے، اس سے زیادہ محبت میری ماں کو میرے رب کو مجھ سے ہے. اور کہا کہ قرآن مجید میں آپ نے نہیں پڑھا، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ بخشنے والا ہے اور وہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں. تو آپ کے محبت سے زیادہ محبت میرا رب مجھ سے کرتے ہیں، آپ نہیں چاہتی ہو وہ مجھے کیسے ڈالے گا جہنم میں، نہیں ڈالے گا. اور پھر کہا اما جان اگر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مجھے اختیار دے دے کہ حجاج تو اپنا فیصلہ ماں سے کرانا چاہتے ہو یا مجھ سے کرانا چاہتے ہو، تو میں یہ کہوں گا کہ یا اللہ میں اپنا فیصلہ ماں سے نہیں آپ سے کرانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ماں کو میں نے کئی مرتبہ ستایا ہوگا، تنگ کیا ہوگا، پریشان کیا ہوگا، اگر ان باتوں میں سے کوئی بات ماں کے سامنے آ گئی تو ہو سکتا ہے کہ میری ماں مجھے اٹھا کر جہنم میں ڈال دے، یا اللہ آپ مجھے جہنم میں نہیں ڈالیں گے، میں اپنا فیصلہ آپ سے کرانا چاہتا ہوں. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے. ذو العرش المجید، عرش والا ہے، المجید بڑی شان والا ہے، المجید بڑے عرش والا ہے، دونوں معنی ہے. فعال لما يريد، کرتا ہے وہ جو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مرض الموت میں مبتلا تھے، موت کے جھٹکے لگ رہے تھے، عیادت کرنے کے لیے لوگ آتے تھے، امیر المومنین تھے، حضرت کے بعد امت کے اندر سب سے افضل تھے، امت کے اوپر ان کے احسانات کا کوئی انتہا نہیں ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کے احسانات کا بدلہ میں نے ان کو دنیا میں دے دیا، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں نہیں دے سکا دنیا کے اندر، ان کے احسانات کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی ان کو دیں گے. یہ مقام ہے، حالت نظر ہے. لوگ عیادت کے لیے آتے ہیں تو عیادت کرنے والوں میں سے ایک آدمی نے کہا کہ حل نظر الیک الطبیب، حضرت آپ بہت زیادہ بیمار ہو، تکلیف میں ہو، دورے پڑ رہے ہیں، کسی طبیب حکیم نے آپ کو دیکھا ہے؟ آپ نے اپنا آپ دکھایا ہے کسی حکیم طبیب کو؟ فقال نعم، انہوں نے کہا کہ ہاں طبیب نے مجھے دیکھا ہے. تو فقالوا ما قال لك، عیادت کرنے والوں نے کہا کہ پھر طبیب نے آپ سے کیا کہا؟ قال قال لی، طبیب نے مجھ سے کہا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں طبیب نے مجھ سے کیا کہا؟ انی فعال لما یرید، طبیب نے مجھ سے یہ کہا، طبیب تو اللہ ہے نا، کیا کہا مجھ سے؟ انی فعال لما یرید، میں جو چاہتا ہوں وہی کرتا ہوں، لہذا اب اس نے لگتا ہے کہ فیصلہ کر لیا ہے مجھے دنیا سے اٹھانے کا. حل اتا کا حدیث الجنود، کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر لشکروں کے؟ فرعون و سمود، کس کے لشکر؟ فرعون کے لشکر اور سمود کے لشکر کے، لشکروں کے. بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ یہ تمام کے تمام کافر، فی تکذیب، شک میں ہے، عناد میں ہے، کفر میں ہے. واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تبارک و تعالی ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، یہ شک میں پڑے ہیں، اللہ نے ان کا احاطہ کیا ہے، ان کو گمان ہے اپنی طاقت کے اوپر، افرادی طاقت کے اوپر، مالی طاقت کے اوپر، ریاستی طاقت کے اوپر، ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کے آگے ان کی طاقت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ان کے احاطہ کیے ہوئے. لہذا یہ افرادی طاقت کے بلبوتے پر، ریاستی طاقت کے بلبوتے پر، مالی طاقت کے بلبوتے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پکڑ سے بچ نہیں سکتے ہیں، شیطان نے دھوکے میں رکھا ہے. بل و قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن مجید ہے اور لوح محفوظ کے اندر ہے. لوح محفوظ کو لوح محفوظ کیوں کہتے ہیں؟ لوح کو تو تختے کو کہتے ہیں، محفوظ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ شیاطین کے پہنچنے سے محفوظ ہے، اور اسی طریقے سے تبدیلی سے محفوظ ہے، تبدیلی واقع ہونے سے محفوظ ہے، شیاطین کے پہنچنے سے محفوظ ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لوح محفوظ کہتے ہیں. والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق، پڑھے. جی اللہم آتنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللہم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى، اللہم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر بک نستعین، اللہم اغفرنا قبل الموت ورحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت، اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. خدائے جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرما. خدائے ہم سب کی مغفرت فرما. جو بیمار ہے یا رب العالمین سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. خدایا ہم سب کی مغفرت فرما, جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما, رمضان کی روزی قبول فرما, نماز تراویح قبول فرما, جملہ عبادات قبول فرما, رمضان کی تمام برکتیں اور سعادتیں نصیب فرما. خدایا مغفرت کے فیصلے فرما, خدایا مغفرت کے فیصلے فرما. قرآن اور سنت کی نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما, ہمارے اہل و عیال کے دلوں کو منور فرما. خدایا قرآن مجید کی دل ہمارے قرآن مجید کی محبت عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. خدایا دین اسلام کو اس ملک کے اندر نافذ فرما. ہمارے علماء جو کوشش کرتے ہیں دین اسلام کی نفاذ کے لیے, خدایا ان کی محنتوں کو کوششوں کو برابر ثابت فرما, تمام رکاوٹوں کو دور فرما. خدایا اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے, خدایا اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے. خدایا ہمارے جامعے کے تمام ضروریات غیب کے خزانوں سے پورا فرما, اہل خیر حضرات کو خوب متوجہ فرما. خدایا ہمارے شیخ کے قائم کردہ جامعہ اور جامعہ کے تمام شاخیں اسی طریقے سے دن دگنی رات چگنی ترقیات کے ساتھ اسی راستے پر ہمیشہ کے لیے گامزن فرما. خدایا تمام کے تمام رکاوٹیں مشکلیں دور فرما, آسانیاں پیدا فرما اور شامل حال فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والہ وصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
جی آج دو دن ہو رہے گئے نا بدھ تک, چلو قاری صاحب یہ سب کو بلاؤ, باہر گھوم پھر رہے ہیں, ایک ایک کو ہاتھ سے پکڑ کے لو, ٹائم اتنا نہیں ہوتا. شاباش شاباش, قریب آ جاؤ. دیکھیں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کون سا ہے, کون سا ہے میرے خیال میں, نہیں وہ تو نہیں پڑھا گیا تھا نا کل, حمل پہ باس ہوا تھا, یہ تو رہ گیا تھا. یہ دیکھیں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترتیب آج کے بعد ایسا ہوگا کہ آج تھوڑا سا وضاحت کروں گا خنسا مشکل کی, کل جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں پھر پرسوں انشاءاللہ پورا تھوڑا سا ایک مختصر خلاصہ پوری میراث کا بیان ہوگا, یہ آخری سبق ہوگا. سمجھ گئے بات کو, اگر حاضر نہیں کرنا یہ چیزیں آپ کو کام آئے گی, سامنے استاد کے سامنے جو چیز سمجھ میں آتا ہے وہ بعد میں پھر ڈھونڈنے ڈھونڈنے سے کم ملتا ہے. دیکھیں جی, کل میں نے ان باتوں کی وضاحت کی تھی کہ یہ چیزیں جو ہیں ابھی جو کل پرسوں سے شروع ہوئی ہیں یہ ایک وراثت ہے ضرور, لیکن یہ قطعیت والی بات نہیں ہے, اس میں یہ کیا ہے اس میں؟ یہ تقدیرن ہے. کیا ہے؟ اور بہت ساری چیزیں ہم اس کو زندہ فرض کر کے پھر اس کی وراثت کا تعین کر لیتے ہیں. اس لیے کہ وارث بننے کے لیے تو زندہ ہونا شرط ہے. کیا بولو؟ اسی لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو ہے یہ علا تقدیر فرض الحیات ہے. کیا ہے بولو؟ اسی طرح یہ جو مسئلہ ہے آج جو میں نے بیان کرنا ہے اس کا تعلق خنسا مشکل کے ساتھ ہے. خنسا مشکل کا معنی لفظ تو سنا ہوگا, ہدایہ وغیرہ سب میں پڑھا ہوگا. یہ تیسرا ایک قسم ہے لیکن بے نسبت الینا. کیا بولو؟ ہاں, یہ نہ یہ وہ شخص ہے. اصل میں فعلا کا وزن ہے خنسا, لغوی معنی اس کا نرمی, لی نرمی کے معنی میں آتا ہے. سمجھے بھائی؟ کسورت کے معنی میں آتا ہے, کمزوری کے معنی میں آتا ہے. لیکن میراث کے اصطلاح میں وہ خنسا ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کیا ہو, یا دونوں رکھتے ہوں یا کچھ بھی نہ رکھے. کیا؟ یا تو دونوں ہو یا کچھ بھی. بات سمجھا کرو, یا کچھ بھی نہ ہو, دونوں نہ ہو, پھر پیشاب کیسے کرتا ہے؟ پیشاب ناف سے کرتا ہے. کیا؟ ناف سے, ناف سے. اچھا, اب اس سلسلے میں یہ بات ضروری ہے کہ جب اس کے دونوں نہیں ہیں تو پھر تو معاملہ بالکل کچھ وضاحت کے ساتھ کی جاتی ہے. لیکن اگر دونوں ہیں تو آپ نے بڑی تحقیق کرنی ہوگی کہ جب دونوں آلات ہیں. کیا بولو؟ دونوں آلات ہیں, مذکر یعنی اعلی تناسل مرد والا بھی ہے اور عورت والا بھی ہے. تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں پیشاب وہ کون سے راستے سے کرتے ہیں. کیا چیز؟ پیشاب کون سے راستے سے کرتے ہیں. اگر وہ پیشاب جس راستے سے کریں گے حکم اسی کا لگایا جائے گا. مثلاً اعلی تناسل مرد والے جو اللہ نے دی ہے وہ تو جتنا بھی چھوٹا ہے جیسے بھی ہے, لیکن پیشاب اس سے نکلتا ہے. اور کس سے نہیں نکلتا ہے؟ دوسرے وہ عورت والا جو عضو ہے اس سے نہیں نکلتا ہے. تو ہم اس کو مرد کا فتویٰ اس پر دیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہے دونوں, لیکن ہم فیصلہ کس پہ کریں گے؟ یعنی پیشاب سے کریں گے کہ بھائی پیشاب کس راستے سے کر لیتے. اگر دونوں طرف سے پیشاب نکل آتا ہو پھر آپ نے تقدیم اور تاخیر کو دیکھنا ہے. کیا مطلب؟ یعنی پیشاب مذکر والے حصے سے پہلے آتا ہے یا کس سے؟ بولو, مؤنث والے سے پہلے آتا ہے. تو جس سے پہلے آئے گا تقدم جس کو حاصل ہوگا تو فتویٰ اسی جنس پر لگایا جائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں. لیکن اگر کچھ بھی نہیں ہے, نہ تقدم ترجیح بھی نہیں ہے, نہ تقدم کا, نہ تحرر تاخر کا, نہ حاملہ ہو سکتا ہے اور نہ حاملہ کرا سکتا ہے. باتیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ دونوں طرف پریشانی ہے. آلات تو دو ہیں بظاہرن, لیکن اس میں صلاحیت اس میں ایک آرے کا بھی نہیں ہے. تو اس صورت میں اس کو خنسا مشکل قرار دیا جائے گا. اب سمجھئے بات کو. خنسا مشکل ایک تیسرا قسم ہے جس کو ہم نہ مکمل طور پر مذکر کہہ سکتے ہیں اور نہ کیا کر سکتے ہیں, مؤنث کہہ سکتے ہیں. تو قانونی وراثت میں کیا ہوگا مولانا؟ قانونی وراثت میں مسئلہ بالکل آسان ہے. کہ اسوء الحالین, کیا یعنی جو بری حالت ہوگی, مسئلہ دونوں طرح سے نکالا جائے گا. کس کی طرح نکالا جائے گا؟ دونوں طرف سے نکالا جائے گا کہ مذکر بھی ہو اور کیا بتایا, مؤنث بھی ہو. ایک مسئلہ آپ لوگ لکھے تو سمجھ میں آ جائے گا. زوج, لکھو لکھو جلدی آ جائے گا سمجھ میں. زوج, اخت عینیہ اور خنسا. شابس, کیا لکھا؟ خنسا. خنسا کو آپ اخ ایلی فرض کرو, مذکر فرض کرو. کیا فرض کرو؟ یہ کر لو کہ فرض یہ بائی ہے اور ایلی ہے, اللاتی ہے. کیا بولو؟ وہ عینیہ ہے, بہن حقیقی ہے, اور یہ اللاتی بائی ہوگا. خنسا کو ہم بائی شمار کر رہے ہیں, اور ایسا شمار کرو کہ بھائی کیا ہے، اللاتی ہے، کیا ہے بولو. عینی نہیں کہہ رہا ہوں، عینی کہو گے ایک ایک جملہ میں پھر فرق آتا ہے، وہ عینی کہو گے تو پھر اس کو اصحاب مال غیر بنا دے گا. کس کو؟ بہن کو. وہ بہن ہے نا دوسری. آپ نے ایک زوج لکھا ہے، دوسرے کیا لکھی ہے؟ عینی لکھی ہے نا. اگر یہ بھائی بھی عینی ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ اب پھر تم رزق حسین ہو جائے گا. تو آپ اس کو علی قرار دو. خنسا کو عینی کہیں، عینی نہیں ہے، علی. اللاتی، یہ اللاتی بھائی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ہم نے یہاں خنسا کو کیا قرار دے دیا؟ مذکر. کیا قرار دے دیا؟ خسران کی طرف لے جاتے ہیں، مذکر قرار دے دیا. اچھا، دوسری صورت یہ ہے کہ یہی زوج ہوگا اور اخت عینی ہوگا، لیکن اس کو آپ اخت قرار دیں، مونس قرار دیں. خنسا کو کیا ہو؟ بہن قرار دیا. کون سی؟ اللہ، شاباش، بات حل ہو گئی. یہ ایک ہی خنسا ہے، ایک تقدیر پر ہم اس کو کیا قرار دے رہے ہیں؟ مذکر. اور دوسری تقدیر پر کیا قرار دے رہے ہیں؟ مونس. اب دیکھو کہ اس میں نقصان اس کا کس جانب ہے. بات کو سمجھا کرو. جب ہم نے پہلی صورت میں دیکھا تو وراثت کے لحاظ سے زوج کو نصف ملے گا، اولاد تو نہیں ہے نا، زوج کو کیا ملے گا؟ نصف ملے گا. اور دوسرے لحاظ سے کیا؟ دوسری بیان حقیقی کو کیا ملے گا؟ اس کو بھی نصف ملے گا. ٹھیک ہے، یہ زمین فروز ہو گئے. جو بچے گا وہ کس کی طرف جائے گا؟ اللہ تی بھائی کی طرف جائے گا، وہ اصبا ہو جائے گا. زویل فروض سے بچا ہوا مال کدھر جاتا ہے؟ نصب اصبا کی طرف. اب تو میراث ختم ہو گیا، سوئے ہوئے نہ بیٹھے. تو اس صورت میں یہ اصبا ہے، لیکن چونکہ کچھ بچا نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ بچا نہیں ہے. تو ہم اس کو کیا قرار دیں گے؟ مذکر تو شمار کیا ہے، وراثت بھی کیا اس مذکر کو دو گے؟ یہ بتاؤ. کچھ نہیں ہے، بالکل اصل حالین تو ہم بعد میں دیں گے. پہلے چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے حصے کیا بنتے ہیں، ادھر اس کا کیا حصہ بننا چاہیے. محروم بولو کیا ہے؟ اس لیے کہ مذکر صورت میں یہ جو ہے، یہ کیا اللاتی بھائی ہوگا اور اس کو باقی ماندہ ملتا ہے، اور یہاں کچھ ملا نہیں ہے، کوئی بچا نہیں ہے کہ ہم اس کو دیں، تو یہ کیا قرار دیا جائے گا؟ اس صورت میں محروم قرار دیا جائے گا. وہ دوسری صورت پر آؤ، اس کو بھی حل کرو. زوج ہے اس کو نصف دو، اخت عینی کو نصف دو، اس کو اب کیا قرار دو؟ اللاتی بہن قرار دو. ہاں، اللاتی بہن میں تو پھر اصبا تو نہیں ہے، وہ تو پھر سدس ہو جائے گا. کیا؟ سدس ہو جائے گا. تو اس مونس کی صورت میں تو یہ وارث بنتا ہے، سدس دینا چاہیے. اور مذکر کی صورت میں کیا ہے؟ محروم ہو جاتا ہے. تو اب یہ فتویٰ کس پہ لگانا چاہیے؟ ہاں بھائی، محروم کرنا بری بات ہے یا سدس دینا بری بات ہے؟ محروم کرنا بری بات ہے نا. تو آپ کو بتایا اسوا الحالین، جس حالت میں اس کے لیے برا ہو وہ فیصلہ کرو. تو ہم نے اس کو مذکر شمار کیا، یہ ہمارا مسلک ہے. نہیں سمجھ گئے؟ خنسا میں کوئی بات نہیں، باقی ویسے باتیں اور ہیں، وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، لیکن میں نے حنفی مسلک کی وضاحت کرنی تھی. وہ ہو گئی. وہ کیا ہو گئی؟ یہ ہو گئی کہ پہلے آپ جس وقت لڑکا جو ہے نا یا لڑکی مشتبہ ہو جائے، آپ نے تمام راستے اختیار کر کے پہلے تو کیا کرنا چاہیے؟ ان تحقیق کرنی چاہیے. کیا کرنی چاہیے؟ تحقیق. ایسے کہنے کے ساتھ اس کو خنسا نہ کہیں. جو تحقیقات، جو راستے مذکر و مونس کی تعین کی کتابوں میں لکھے ہیں، اور آج کل تو ڈاکٹری اصول بھی بڑے زبردست ہوتے ہیں، سمجھے نا، وہ کون ہے کیا نہیں ہے. تو آپ نے پہلے تعین کرنا ہوگا کہ بھائی یہ مذکر ہے یا کیا ہے، بولو، مونس ہے. جب کوئی راستہ نہ نکلے، کیا بھائی جوان بھی ہو گیا، بھائی وہ جوان ہو گیا, جوانی کے بعد بھی نہ اس کی مونس کے ظاہر علامات ہیں جو پستیاں پستان وغیرہ آتے ہیں, اور نہ وہ جمع کے قابل ہیں, اور نہ دوسرے کو حمل کر سکتے ہیں, نہ خود حملہ ہو سکتی ہے. تو بھائی نہ اس میں خواص اور نہ خواص مونس ہیں, اور نہ کیا ہے بولو خواص مذکر ہیں. تو مجبور ہو کر پھر آپ اس کو کیا قرار دے دو گے؟ خونسا مشکل قرار دے دو گے. لیکن جب خونسا مشکل قرار دے دو گے تو قانونی وراثت کے لحاظ سے وراثت میں پھر یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کو وراثت میں جو اس کے لیے سب سے نیچے والی بات ہو, یعنی ایک صورت میں وہ محروم ہوتا ہے دوسرے میں نہیں, تو محروم والا راستہ اختیار کر لو. ایک صورت میں اس کو نقصان ہوتا ہے دوسری صورت میں نہیں ہوتا ہے, تو آپ کون سا راستہ اختیار کر لو؟ نقصان والے حصے پر فتویٰ دیا جائے گا. یہ ہمارا مسلک ہے. البتہ کچھ باتیں اور ائمہ نے بھی کی, میں بھی وہ بھی کرنا چاہتا ہوں جو آپ کو پینشن. یہ مسئلہ جو اس نے دیا کمایت رغب و بنتن و خنسا وز نصیب و بنت و متعقن, اس میں کہا کہ اس نے دوسرا مثال دیا ہے. وہ یہ کہا مثلا ایک آدمی مر گیا, اس کا لڑکا بھی ہے لڑکی بھی ہے خنسا بھی ہے, تو ظاہر بات ہے کیا بولو لڑکا لڑکی خنسا, تو خنسا کو اگر آپ مذکر کہتے ہو لڑکے کے برابر ہو جائے گا. آپ اس کو لڑکی کہتے ہو تو کیا قرار دو گا؟ لڑکی کے برابر ہو جائے گا. تو حصہ کس کا کم ہے؟ بیٹی کا. تو کہہ رہے اس کو لڑکی والا حصہ دو. کتاب میں یہ مثال دی, میں نے دوسری مثال دی بڑے واضح. تو آپ اس کو کم والا حصہ دو گے. یہ حنفی مسلک گیا. وائند شعبی, یہ اس نے لمبی چھوڑی بات کی ہے, میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. امام شعبی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں, یہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شیوخ میں آتے ہیں, بڑے لوگ ہیں, ابن عباس کا بھی یہ قول ہے. تو کہتے ہیں وہ عجیب عقل چلاتے ہیں, کہتے یار اس کو نصف نصیبین دے. کیا کر لو نصف نصیبین سمجھتے ہو؟ یہ تو بھی آپ کے عقل میں جملہ آنا چاہیے. بھائی لڑکے کا جتنا حصہ بند ہے نصف ادھر سے لے لو, اور وہ لڑکی کا جو بندہ نصف ہے تو تین روپے بن جائیں گے. ایک نصف میں کتنے روپے ہوتے ہیں؟ کیا نہیں, نصف میں روپے دو ہوتے ہیں, یہ پہلے سمجھا چکا. ہاں تو دو ادھر ہوتے ہیں. آپ روپے کہیں نہ کہیں, جتنا وہ نصف ہے نا لڑکے کا حصہ بنتا ہے اس سے کیا کر لو؟ آدھا لے لو. اور جتنا حصہ کس کا بنتا ہے؟ لڑکی کا بنتا ہے, اس سے بھی کیا لے لو. تو یہ دونوں کو ملا کر دے دے. نہیں سمجھ گئے کیا کہتے ہیں بھائی؟ اس سے آپ اس کو خارج نہیں کر سکتے ہو. سنو کیا کہہ رہے ہیں, یہ قول ابن عباس کا بھی ہے. بھائی یا تو لڑکا ہو گیا یا لڑکی ہوگی, اور کوئی چیز ہے؟ وہی بات میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھی تھی کہ بھائی قرآن کریم میں تو خنسا کا ذکر نہیں ہے. من ذکر و انسا, اولاد بنی آدم تو کیا ہوگا, یا مذکر ہوگا یا مونس. یہ لوگ بھی یہاں پر یہ نقطہ اٹھاتے ہیں کہ بھائی یہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہے, یا کیا ہے مذکر ہے یا مونس ہے. تو آپ شک کی بنا پر دونوں سے آدھا آدھا کر لیں, تقاضا پورا ہو جائے گا. یہ آپ اس کے لیے حصہ. ایک قول یہ ہے, امام شعبی یہ کہتے ہیں. امام شعبی کی اس تفسیر میں پھر آئے میں پیچھے, بھائی اس کا تشریح کیسے کریں گے؟ تو اس کی تفسیر میں پھر اقوال شروع ہو گئے. ویسے ہمارا مسئلہ کوئی جو آپ کو بیان کیا گیا, دورے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سارے اپنے مسئلہ کو پہچان لیں اور مسئلہ کو پہچان لیں. تو وراثت کیا کہنا چاہیے خنسا میں ہمیں اور کس میں نہیں بیان کریں گے, دونوں مسائل کو دونوں حالات کو نکال کر جو کم ہوگا وہ دے دیں گے. ٹھیک ہے نا جی, یہ بتایا گیا. کہتے ہیں وقت لفا فی تخریج قول شعبی وقال ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ ابن سہم ولی البنت نصف سہم. ہاں امام ابی یوسف نے تو یہ کی ہے کہ لڑکے کا ایک حصہ بنتا ہے اور لڑکی کا نصف بنتا ہے, اور خنسا تین کر لو, آدھا آدھا وہی کر لو جو آپ کو بتا دیا. اچھا لئن الخنسا استحق سہما, اس لیے کہ اگر مونس لڑکا ہوتا بولو تو پورا ایک لڑکے کے برابر لے لیتا. کیا لے لیتا؟ لڑکے کے برابر. اگر وہ کیا ہوتا لڑکی ہوتی تو لڑکے سے آدھا لے لیتا. بھائی اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہے؟ تو ان کا نہ انسا لأن الخنس يستحق سهما إن كان ذكرا ونصف سهم إن كان أنثى وهذا متيقن. ٹھیک ہے، یہ بات تو کیا ہے، یقینی ہے. یعنی خنسا کوئی نوی اصلی نوعیت نہیں رکھتا، یہ ان دو میں کیا ہے، شامل ہے، لیکن ہمارے لیے مخفی ہے. کیا بولو؟ بہت ساری مثالیں میں نے دیے، یہ ضابطوں کو یاد رکھو کہ بھائی بہت ساری چیزوں میں شکوک شبہات ہماری وجہ سے ہوتا ہے، مسندرے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ عام قانون ہے مولانا، یہ نوٹ کرو، جب مسندرے بدلتا ہے حکم بھی کیا ہوتا ہے، بدلتا ہے. ہمارے اپنے طلبا میں تو کلاسوں میں نے بڑے اجرا کی ان قاعدوں کی. ذہاب کا معنی ہے چلنا، کیا معنی ہے ذہاب کا، معنی کیا ہے، چلنا. بات سمجھ میں آ رہی ہے، کسے کہتے ہیں، آپ کو لفظ سمجھ میں آ رہا ہے، کس کا لفظ میں نے دیا، ذہاب کیا معنی ہے، چلنا. اسی ذہاب کا نسبت آپ انسان کی طرف کرو، کیا معنی ہوگا، کیسے چلنا ہے، پیدل نہیں، دو ٹانگوں سے، چار ٹانگوں سے، یہ کہنا چاہتا ہوں، دو ٹانگوں سے چلے گا نا. اور یہی ذہاب کا نسبت آپ جانور کی طرف کرو، کتنے ٹانگوں سے ہوگا، چلنا اسی بھی ہے نا، چار ٹانگیں، معنی بدل گیا نہیں بدل گیا. اسی ذہاب کا نسبت آپ سانپ کی طرف کرو، پھر معنی اور ہو جائے گا. اسی ذہاب کا نسبت جو ہے گاڑی چلتی ہے، گاڑی کیسی چلتی ہے بتاؤ، وہ کوئی اور چیز ہے. اسی ذہاب کا نسبت ہوائی جہاز کی طرف کرو، یہ ضابطہ ہے، قانون ہے عربی زبان کا، جب مسندرے بدلتا ہے تو بولو حکم بھی بدلے گا. ایسا نہیں ہو سکتا ہے سارے مولوی ایسے ہیں، یہ کس نے کہا سارے مولوی ایسے ہیں. آگئی بات سمجھ میں، کوئی مولوی کیسے ہوگا، کوئی مولوی کیسے ہوگا، یعنی یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. کہہ رہے سارے یہ بڑی غلطی ہم کر رہے ہیں، کسی ایک آدمی نے تھوڑا سا غلط بھی بات کی بھی، کہہ رہے مولویوں پر فتوی لگائے جاتے ہیں. یار اگر ایک آدمی نے باہر بازار میں گھومتی ہوئی ایک بغیر داڑھی والے نے چوری کی ہے تو کیا یہ کوئی قبول کرے گا، ہم سارے بھی داڑھی والوں کو چور کہیں، ہو سکتا ہے، اس کے ماننے کے لیے تو کوئی بھی قبول نہیں ہے. تو کہیں جو ہے نا نام کا مولوی ہوگا، بس کہیں مدرسے میں گیا ہوگا، باقی پھر چھوٹا سا مدرسہ کھولا ہوگا. پنجاب میں عموماً ایسا ہوتا ہے، پھر کچھ غلطی ہو گئی ہوگی تو اس غلطی کو بڑے بڑے اداروں پر صادر کرتی، کتنا ظلم ہے، ضابطے کے خلاف ہے، اصول کے خلاف ہے. جی فرق مجموعیت پر نہیں ہوتا ہے، فرق کس پہ لگتا ہے، حکم فرد پہ لگتا ہے، کس پہ لگتا ہے، فرد پہ. ادھر بھی یہی ہوگا، جب آپ مؤنث کی حیثیت دو گے تو معنی بدل جائے گا، جب کس کا حیثیت دو گے بدل جائے گا. لیکن تیسرا کوئی نہیں ہے، امام یوسف نے بھی یہی تشریح کی، شافعی نے بھی یہی کی، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا بھی یہی ہے. اور آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے صحابہ کرام میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی کچھ خصوصیت ہے تفسیر کے باب میں. کس میں؟ مولانا نے بیان کیا نہیں بیان کیا، اللہم فقہ فی الدین. سمجھ گئے؟ صبح سویرے حضور اٹھے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بچپن کے حالت میں آئے کہ میں رات کی حضور کی عبادت دیکھوں. صبح اٹھے، لوٹا بھی سامنے رکھا، چھوٹا تھا اس وقت، تو حضور نے کہا یہ کون لایا؟ کہہ رہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، باہر سویا ہوگا کہیں کنارے پہ، یا رسول اللہ میں آیا ہوں، میں نے یہ لوٹا رکھا آپ کے لیے. تو حضور نے ہاتھ پہ رکھ کے اندر کہ اللہم فقہ فی الدین، یا اللہ اس کو دین کا فہم عطا فرمائے. تو اللہ نے قرآن کریم میں جو مقام ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو دیا تھا وہ ایسے کم لوگوں کو ملا ہے. ہر صحابی کی اپنی اپنی خصوصیت ہے، سمجھ گئے نا، کوئی تفقہ میں ماہر ہے اور کہیں تفسیر میں ماہر ہے، کوئی میراث میں ماہر ہے. نہیں سمجھ گئے نا، صحابہ نے کلہم کالنجوم، سارے کے سارے حضور کے ستارے ہیں، لہذا یہی بات یہاں ابن عباس نے کی کہ بھائی دو سے باہر تو نہیں ہو سکتا، یا مرد ہو سکتا ہے یا ہو سکتا ہے، ہم کسی جانب کو ترجیح بھی نہیں دے سکتے ہیں، تو اب متیقن پر عمل کرنا چاہیے، اور متیقن یہی ہے کہ سب دونوں طرف سے کیا لے لیا جائے، آدھا آدھا لے لیا، کیا لے لیا جائے، یہ ایک اور بات، یہ بھی آپ سمجھ گئے، اور کیا نصف متعقن ہے، نصف اچھا، اور نصف متنازع ہے، کیا بولو، نصف متنازع ہے تو ہر ایک سے آدھا دلے تین اربا ہو جائیں گے، وہ مجمول سوائے سہمان مربوس السحام والاول وتسوم انتساء، یا ہم اس طرح کہتے ہیں کہ ابن کے دو حصے بنتے اور بنتا ایک حصہ بنتا ہے، اور خنسا کا نصف نصیب عین ہے، اور نصف نصف لے لیا جائے تو ایک بن جائے گا، اور ایک اور آدھا ڈیڑھ بن جائے گا، بولو بھائی دو ادھر سے لے لے آدھا، ایک ادھر سے لے لے تو ساڑھے ایک ہو گیا نا، کیا ہو گیا، یہ بھی ایک تشریح ہو سکتی ہے کہ ساڑھے ایک لے رہے، سب حساب کتاب ہے، وہ تو آپ لوگ کرتے نہیں ہو، حساب تو نہیں آتا آپ لوگوں نے، آتا ہے، بولو، طالب علم بنو، آخری دن ہے، میں ابتدائی دنوں سے کہہ رہا تھا جمع تفریق تو ہر ایک طالب علم کو آنا چاہیے، کس کا، سمجھ گئے، جب ہم کوڑا کھٹک میں پڑھتے تھے تو یہ افغانستان کے جو طلباء تھے وہاں شاید اسکول اس دور میں اتنا نہیں تھا، تو ہر طالب علم کے ہاتھ میں خلاصۃ الحساب ایک کتاب ہے وہ ہوتا تھا، کیا بولو، سب کہیں دیکھا ہے وہ چھوٹا سا کتاب ہے، وہ پڑھا بھی ہے، اس میں سارا یہ حساب کتاب ہوتا، تو میں بعد میں سمجھ گیا دیکھو یہ طلباء جو ہے نا اس کو ضروری سمجھتے ہیں، اگر اسکول میں نہ بھی جائے یہ چیزیں ضروری ہوتی ہے، نہیں سمجھے نا، تو آج بھی دیکھو علم الانسان ما علم یا علم، انسان کو اللہ نے وہی کچھ سمجھایا جو پہلے وہ نہیں سمجھتے تھے، ہاں جی اس طرح نہیں ہوتا ہے مولانا، ہر بات نیٹ پہ اچھی نہیں لگتی لیکن میں کبھی جذباتی بھی ہوتا ہوں، وہ یہ کہ ہم یہ کہیں کہ بھائی ہمارا کام تو یہ نہیں ہے، بھائی لوگ چاند تک پہنچ گئے، کہاں تک، چاند تک پہنچ گئے، 36,000 بلندی سے کیا بمباریاں کر رہے ہیں، کتنے سے، 36,000 40,000 بلندی سے، اور ہم درے کے بندوق بنا رہے ہیں، یہ قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا، قرآن کا فیصلہ یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، آگے وہ کیسے ہے، تو جو من قوت من رباط الخیل وعد لهم ما استطعت من قوت من رباط الخیل، دشمن کو دیکھ کر مقابلہ کرنا پڑتا ہے، کیا تیاری کس سے کی جاتی ہے، تیاری دشمن کو دیکھ کر، ہاں نہیں سمجھ گیا نا، اب سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایمان کا تقاضا ہے کہ بعض لوگوں کی باتیں اچھی لگتی ہے، جب 1973 میں ہندوستان نے ایٹمی دھماکہ کیا، 73 تھا یا 74 تھا، کچھ معلومات ہے، ہاں پیدائش خیر، دھماکہ کیا تھا تو اس وقت بھٹو صاحب نے ایک بات کی، آج بھی ہمیں وہ جملہ یاد ہے، اس نے کہا تھا کہ ہم 1,000 سال گاس کھائیں گے، کیا 1,000 سال کیا کھائیں گے، لیکن ہم ایٹمی بم بنا کے رہیں گے، یہ ہے تیاری، یہ کیا ہے تیاری، کہ آپ کا دشمن کس قسم کی تیاری کر رہا ہے، آپ اس قسم اس سے بڑھ کر تیاری کریں، کیا کریں، بڑھ کر تیاری کریں، یہ سب کچھ شریعت ہے، یہ قرآن پر عمل کرنے کا طریقہ ہے، یہ طریقہ نہیں ہے، ہاں جی جب پہلا خیر اب سبق تقریباً ختم ہے، بہت بنیادی باتیں سمجھا رہا ہوں، جب افغانستان پر پہلا حملہ ہوا، کس کا بولو، افغانستان پر ملا عمر پر جو ہوا تھا، کس پہ ہوا تھا، آج بھی مجھے یاد ہے، میں صبح درس سے فارغ ہوا، اسٹیج سے اترا، اور میں ریٹائر نہیں ہوا تھا، تو ہمارے ساتھ جو ہمارے بریگیڈیئر تھے سید نذیر صاحب تھے، زندہ اللہ اس پہ رحم فرمائے، بڑے قابل آدمی ہے، دیندار آدمی ہے، ہاں تو وہ تھا، اس نے کہا وہ مولوی صاحب بڑا افسوس خبر سن لی، میں نے کیا ہوا جی، اس نے کہا افغانستان پر امریکی کا حملہ ہوا، تو اس نے ہم چائے پی رہے تھے، اس نے ایک بات کی کہہ رہا دیکھے یہ لوگ بھی سوئے ہوئے ہیں، کون، طالبان کی بات کر رہے تھے کہ یہ بھی سوئے ہوئے ہیں، اتنا احساس نہیں ہے کہ ہمارا مقابلہ کس کے ساتھ ہے. کیا بولو؟ مقابلہ کس کے ساتھ ہے. یہ برابر جو ہے نا اس چیزوں کی طرف اہمیت نہیں دیتے. تو اس طرح تو ہوگا. یہی بات آج بھی ہمارے لیے ہے. آپ لوگ اس چیزوں کو کم سمجھیں. اب دفاع ہوتا ہے کس کی طرف سے؟ ملک کی قوت کے لحاظ سے. کس کے لحاظ سے؟ قوت کے لحاظ سے. اگر آپ کا قوت کمزور ہے, آپ کی صلاحیت نہیں ہے, ہاں جی, تو پھر آپ دفاع کیسے کرو گے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہے, یہ تو بعد میں پتہ چلا وہ بچ گئے تھے حملہ عمر صاحب, اور ان کا غلط ہو گیا, نشانہ غلط ہو گیا. اور غلط بھی اس لیے ہوا کہ تم لوگوں نے نہیں سنا ہوگا, میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں کہ جب انہوں نے آئی سی آئی کو اطلاع دی تھی کہ بھئی ہم افغانستان پر حملہ کرتے ہیں, تو ہمارے آئی سی آئی کے جنرل نے فوراً اس کو کہہ دیا, عمر کو اطلاع دی کہ فوراً نکلو. کیا کرو؟ گھر سے نکلو. اور دس منٹ بعد جب اس پر جو ہے نا کیا برسائے گئے میزائل, تو وہ تو گھر میں نہیں تھا. تو انہوں نے اس کو شکایت کی کہ بھئی مشرف صاحب کو کہ یہ سب کچھ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے, اطلاع تم لوگوں نے دی اور کسی نے نہیں دی ہوگی. تو مشرف صاحب نے ایسے آئے کہ جنرل عجیب سا نام تھا, چار جنرلوں نے استعفے دیے تھے. تو اس جنرل سے پوچھا ایسے, تو اس نے کہا آپ اپنے غلیرے میں استعفی دے رہا ہوں, میں اس معاملے میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوں. سوچ رہے ہیں, زبانی باتیں تو بہت سے لوگ کرتے ہیں. تو چار جنرلوں نے استعفے دے دیے کہ ہم اس کے حق میں نہیں ہیں کہ ہمارے پاکستان سے طیارے اڑے اور وہاں بمباری کریں. تو وہ بچ گیا. اور انہوں نے کہا ہمیں یہ نوکری نہیں چاہیے. ایمان تو ہر ایک شخص تو بےمان نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کسی کو ایمان دیتا ہے. یہ ایک عجیب سا صورتحال ہوتا ہے جہاں ملک پر اس قسم کے حالات آتے ہیں. تو ہر شخص کو ملک کے مفاد کا سوچنا چاہیے, ذاتی مفاد کو ترجیح دینا چاہیے. کس کو؟ ذاتی. اور ہر معاملہ ہر بندے کا جو ہے نا, دیکھیں آج میں کھل کر کہہ رہا ہوں اور اس بات سے میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں اور ہمیشہ کہتا رہتا ہوں, اگر ہم انصاف سے سوچیں گے تو شریعتی نظام جو ہے, اللہ تعالیٰ نے جو نظام ہمیں بھیجا ہے, وہ نہ تو جمہوری ہے اور نہ وہ شخصی ہے. کیا بولو؟ نہ جمہوری ہے نہ شخصی ہے. اگر شورائی کہتے تو کہہ سکتے ہیں. کس کا بولو؟ اس لیے کہ نہ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انتخاب ووٹوں سے آیا ہے اور نہ کوئی اور خلفائے راشدین میں سے کوئی آیا ہے, اور اللہ کے رسول نے آخری سٹامپ جو مہر جو لگایا ہے وہ خلفائے راشدین پہ لگایا ہے کہ بھائی تو علیکم بسنتی, آگے کیا ہے؟ وہ خلفائے راشدین. اس کے بعد والے طور طریقے ہمارے لیے حجت نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ تو جو اس قسم کی باتیں ہیں, آپ بطور طالب علم میری باتوں پر غور کرو کہ اس طرح اگر کوئی واقعات سامنے آتے ہیں وہ ایک فروعی مسائل ہوتے ہیں, ملک کے اندرونی مسائل ہوتے ہیں, اس کو ایک طرف کر کے ملک کا سوچنا چاہیے. یہ میرا نظریہ ہے, یہ میرا ایمان ہے, اور یہی ہمیں قرآن و حدیث سمجھا رہا ہے کہ آپ لوگ مقابل کو دیکھ کر تیاری کرو. کیا کرو؟ تیاری کرو. یہ معنی نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا بس وہ دوسرے جانے وہ جانے. عالم کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسجد تک محدود رکھے. عالم کو اللہ نے بہت بڑا مقام دیا ہے. کیا بنایا ہے؟ الانبیاء امتی کا انبیاء بنی العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کا ہے. یہ سارے حقوق ہم بیان کرتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ سچ بولو کہلوانے کی توفیق عطا فرمائے. بس اور پڑھوں جی, کل جو رہ گیا اس کا خلاصہ ہوگا. دو چیزیں مفقود رہ گیا اور کیا رہ گیا؟ ہاں اب دو چار دس منٹ کی بات ہے. دعا کر اللہ تعالیٰ ہم سب نے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. برحمتك يا رب.